بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة الفاتحة، سورة نمبر 1، آيات نمبر 107. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کو کھلانے پلانے والا ہے، جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے، جو حساب اور کتاب کے دن کا اکیلا بادشاہ ہے. سوائے تیرے ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، سوائے تیرے ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے. استقامت عطا کر دے ہم کو ہدایت والے راستے پر، تجھ سے انعام پانے والے لوگوں کے راستے پر. دور کر دے ہم کو ان لوگوں کے راستے سے جن پر تیرا غضب ہوا، اور دور کر دے گمراہ لوگوں کے راستے سے. آمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فہیم، آئی آر ای ایف، اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کا اصولی نگران کار جلسہ، یہاں آج شام یعنی 1 جنوری 2005 بروز ہفتہ کو اس جلسے کے منتظمین کی جانب سے التجاً بحیثیت نگران کار جلسہ مدعو کیے جانے کے بعد آپ سب کا میں یہاں خلوت میدان پر تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. اب میں مولانا ارشد بشیر مدنی کا تعارف دینا چاہوں گا جو اس جلسے کے مہمان عالم ہیں. مولانا ارشد بشیر حافظ، عالم، فاضل ہیں، اور عمر آباد کے مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ جامعہ اسلامیہ مدینۃ المنورہ روانہ ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے 4 سال تعلیم حاصل کی. اس 4 سال کی تعلیم میں انہوں نے تخصص فی الحدیث کا علم حاصل کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گڑی گئی احادیث کو صحیح احادیث سے جدا کرنے یا فرق کرنے کی مہارت سیکھی. اور فی الوقت وہ آئی آر ای ایف پر آفیشیلی اپنے فرائض والنٹریلی یعنی بغیر معاوضے کے ادا کر رہے ہیں. مسجد رحیم خان کلثوم پورہ میں وہ خطبہ جمعہ بھی دے رہے ہیں. مولانا ارشد بشیر مدنی کو اجازہ کتب تسعہ حاصل ہیں، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمیزی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند احمد، البزار جیسے اکابر احادیث شریفہ کی کتابوں میں موجودہ احادیث کی صحیح فہم و تشریح پر عرب و عجم کے اکابر علماء نے اطمینان حاصل کرتے ہوئے مولانا ارشد بشیر مدنی کو اجازہ یعنی سرٹیفکیٹ عطا کیا. الحمدللہ مولانا ارشد بشیر مدنی صرف 25 سال کی عمر میں ان تمام صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ فی الوقت آئی سی بی ایم کالج مہدی پٹنم سے ایم بی اے بھی کر رہے ہیں. اب میں اس جلسے کے مہمان خصوصی محترم مہیش مریدر بھگوا صاحب سے، جو میری دائیں جانب بیٹھے ہیں، تعارف دینا چاہوں گا. مہیش مریدر بھگوا صاحب 1995 کے بیچ کے آئی پی ایس آفیسر ہیں. ان کا اصل تعلق مہاراشٹرا سے ہیں. آئی پی ایس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سول انجینئر بھی ہیں. انہیں پہلی بار 1997 میں بحیثیت ایڈیشنل ایس پی منی پور منتخب کیا گیا. 1999 میں ان کا تبادلہ آندھرا پردیش میں کیا گیا. تب سے وہ آندھرا پردیش کے ایلورو اور بیلامپلی ضلع میں ایڈیشنل ایس پی، عادل آباد کے ایس پی، سیبر آباد کے ڈی سی پی لا اینڈ آرڈر رہ چکے ہیں. اب وہ ڈپیوٹی کمشنر آف پولیس ساؤتھ زون یعنی نائب کوتوال جنوبی حلقہ حیدرآباد کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. میں اس مذہبی جلسے میں ان کا منتظمین جلسے کی جانب سے دلی استقبال کرتا ہوں اور محترم مہیش ملیدھر بھگوت صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سامعین کو ہندی زبان میں کچھ وقت کے لیے.
السلام علیکم. آج کے اس جلسے کے مکھیہ اسپیکر عمران بھائی، منچ پہ اپستھت پیوم بھائی، اسیر بھائی، سب سے پہلے میں اولڈ سٹی کے عوام کو تہ دل سے نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں. ہماری مدر لینڈ انڈیا کے ڈیولپمنٹ میں ہندو اور مسلم بھائی چارہ کی بھائی چارگی کا جو مہتو ہے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے مجھے فرمایا گیا ہے. میں آپ سب سے ایک بات یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اقبال بھائی نے کہا تھا کہ ہمارا ہندوستان اس لیے اچھا ہے کہ جو کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ آپس میں بیٹھ رکھیے. کوئی بھی دھرم کا آپ ادھین کیجیے، ہر ایک دھرم یہی کہتا ہے کہ آپ کے پڑوسی جو آپ کا بھائی ہے اس کے ساتھ آپ کا جو ویوہار چاہیے وہ پیار کا ویوہار ہونا ہے. یو کین ون یہ نام کی ایک کتاب انڈیا کے ایک آتھر شیو کھیرا صاحب نے لکھی. اس میں شیو کھیرا صاحب نے کہا ہے اگر ہمارا پڑوسی سنکٹ میں ہے اور اگر ہم اس کی مدد نہ کریں تو تھوڑا سا انتظار کرو، اگلی باری جو ہے وہ آپ کی ہے. میرا پڑوسی وہ میرے کام کا ہو یا کوئی الگ کمیونٹی کا ہو، وہ میرا بھائی ہے، اس کو مدد کرنا میرا فرض ہے. یہ بھاونا ہر ایک کے دل میں آنا بہت ضروری ہے. ہندو مسلم بھائی چارگی کی بات ہمیشہ ہوتی ہے. میں تو ہمیشہ کہتے آ رہا ہوں کہ یہ جو چار مینار ہے یہ اسی کا پرتیک ہے. 400 سال سے 500 سال سے یہ جو چار مینار یہاں پہ کھڑا ہے، یہ چار مینار کے چار پلرز جو ہے وہ ہمیشہ یہی سکھاتے ہم کو کہ جو چار ریلیجنس ہے ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی، یہ چار ریلیجنس کو میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں. یہ ہمارا جو شہر ہے حیدرآباد شہر، گنگا جمنا کی تہذیب والا شہر، یہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اس حیدرآباد شہر سے آپ بھائی چارہ کیسا ہونا چاہیے یہ سیکھ لو. جس شیو کھیرا جی کے بارے میں بات کر رہا تھا انہوں نے اور ایک بات کہی تھی، اٹ از ناٹ دا ایکٹیویٹی آف دا راسکلز دیٹ ڈسٹرائز اوور سوسائٹی، اٹ از دا ان ایکٹیویٹی آف دا گڈ پیپل. سماج میں جو غلط کام کر رہے ہیں ان کے کارن ہمارا سماج خراب نہیں ہو رہا. تو سماج میں جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں جن کی سنکھیا 99% ہے وہ اچھا کام نہیں کر رہے. ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو کام ہے وہ ہمیشہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں پہ بھروسہ مت کیجیے کہ جو لوگ آپ کو غلط راستے پہ لے کے جانا چاہتے. ایک دوہا کہ تن اگلا من گادلا, تن اگلا من گادلا بگلے جیسا بھیس, تن اگلا من گادلا بگلے جیسا بھیس. اس سے تو کاک بھلا, اس سے تو کاک بھلا جو اندر باہر ایک. ایسے بہت سارے آدمی ہیں کہ جو ہمیشہ غلط راستے پہ لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں کے اوپر آپ بھروسہ مت کیجیے, کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے اس کا فیصلہ آپ خود کیجیے. ہر ایک کو جو بھگوان نے یا اللہ نے یا خدا نے جو سب سے بڑی جو دین دی ہے وہ ہے دماغ دیا ہے. ہر ایک انسان کو دماغ دیا ہے, وہ اچھا سوچنے کے لیے دیا ہے, اچھا دیکھنے کے لیے دیا ہے, اچھا سننے کے لیے دیا ہے اور اچھی بات بولنے کے لیے کیا ہے. وہ تیلگو میں ہمیشہ کہتے کہ نور منچی اٹھتے اور منچی اٹھنے, زبان اچھی تو دنیا اچھی. ہم اگر بات اچھی کرے, ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے بات کرے تو ہمارا بھائی چارہ جو ہے وہ اور بڑھ سکتا ہے. سنکٹ میں یا کوئی بھی کرائسس سچویشن میں ہمیں ایک دوسرے کو ہمیشہ مدد کرنا چاہیے کہ جو لوگ آپ کو صحیح راستہ دکھاتے, جو لوگ آپ کے اچھے کے بارے میں بات کرتے, وہی لوگوں کو ساتھ دیجئے, وہی لوگوں پہ بھروسہ کیجئے. جو چند لوگ جو 1% بھی نہیں ہے, جو ہمیشہ غلط کام کرتے, جو لوگ ہمیشہ غلط سوچتے, جو لوگ ہمیشہ لوگوں کو غلط چیزیں دکھاتے, غلط چیزیں سناتے, وہ لوگوں پہ کبھی آپ بھروسہ مت کیجیے. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ, آزادی کے 50 سال بعد ہم ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کافی سدھار لا رہے. اس لیے حال ہی میں جو انٹرسٹ پہ پیسہ دے کے لوگوں کو ڈیٹین کرتے ہیں, لوگوں کو ستاتے ہیں, ان لوگوں کے خلاف, ان سب غلط کام کرنے والے لوگوں کے خلاف ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کاروائی شروع کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس اچھے کام میں آپ سب لوگ ہمیں ساتھ دیں. آج یہاں پہ یہ جو جلسے کا آیوجن کیا ہے ہندو مسلم بھائی چارہ بڑھانے کے لیے, اس میں جو مکھیہ وکتا ہے عمران بھائی, ان کے بارے میں نے کافی سنا ہے. امریکہ میں بھی تقریباً 20 جگہ پہ انہوں نے اپنے لیکچرز دیے ہیں. یہاں بھی ہمارے اولڈ سٹی میں اور نیو سٹی میں بہت جگہ پہ ایسے جلسوں کا آیوجن کیا گیا ہے. میں آج اس جلسے میں ان سے یہی امید کروں گا کہ لوگوں کو امن کا وہ میسج دے. تھینک یو.
اب میں مولانا ارشد بشیر مدنی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئی آر ای ایف کی جانب سے محترم مہیش مرلیدھر بھگوت صاحب کو تحفہ پیش کریں. اب میں اس جلسے کے منتظمین میں سے جو محمد رفیق صاحب ہیں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات اسٹیج پر موجود ہیں انہیں تحفہ پیش کریں. اس سے پہلے کہ میں عمران بھائی کو دعوت خطاب دوں, میں آپ تمام کو ان کا تعارف دینا چاہوں گا. جناب مشتبہ حسین صدیقی, جنہیں ہم عمران کے نام سے بلاتے ہیں, وہ آج سے لگ بھگ 31 سال پہلے اس خلوت میدان سے قریب مسجد محمد شکور سے پہلے والی گلی کے مکان میں پیدائش کی تاریخ رکھتے ہیں. انہوں نے ودیا رانیہ ہائی اسکول سے 10ویں جماعت آئی سی ایس سی سے کامیاب کیا اور نظام کالج کے وہ بی اے پبلک ایڈمنسٹریشن کے طالب علم ہیں. 1996-97 کے دوران جب وہ ریاض سعودی عرب میں ایک امریکن کمپنی ٹوائز آر اس میں اسسٹنٹ اسٹور سپروائزر کے طور پر ملازمت کر رہے تھے, وہاں ان کا تعارف شیخ احمد ادا صاحب سے ہوا جو ان دنوں ریاض میں زیر علاج تھے. شیخ احمد دیدات کیو ٹی وی کے مشہور و معروف مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد مانے جاتے ہیں. عمران بھائی کی شیخ احمد دیدات صاحب سے ملاقات نے عمران بھائی کو اپنے زندگی کے اصل مقصد کا احساس دلایا, اور بالآخر عمران بھائی نے اپنی ریاض کی ملازمت کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کیا اور اپنے پیارے وطن ہندوستان کو لوٹائے. 1998 میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے مشورے کے بعد ایک دعوتی ادارہ آئی آر ای ایف اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے نام سے یہاں حیدرآباد میں حکومت آندھرا پردیش کے سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کیا. 1998 سے 2001 تک انہوں نے حیدرآباد اور سکندرآباد کے کئی مندروں کے پجاریوں اور چرچ کے پادریوں سے مندر اور چرچ جا کر اسلام کی حقانیت پر مباحثے کیے. دلسوک نگر سے آگے ٹیلی فون کالونی کی مندر کے ایک پجاری نے عمران بھائی سے گفتگو کے بعد اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر عمران بھائی سے گزارش کی کہ وہ مندر کے اندر ہی زور سے اذان دے اور وہاں موجود دوسرے پجاریوں اور ہندو دوستوں کو اذان کا معنی اور مطلب سمجھائیں. اللہ کے فضل و کرم سے فروری 2001 میں بمقام ہمایوں نگر مہدی پٹنم روڈ خوبا بیکری کے اوپر روبرو بس اسٹینڈ سروجنی آنکھوں کا دواخانہ عمران بھائی نے آئی آر ای ایف اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کا باقاعدہ آفس لیا اور وہاں پر مکمل دعوتی کام انجام دے رہے ہیں. اس آفس میں عمران بھائی کی نگرانی میں جو اسلامی کام انجام دیے جا رہے ہیں وہ ہیں, ہر پنچشمبہ یعنی ہر جمعرات کو شام 7:30-8:30 مولانا ارشد بشیر مدنی کا اردو میں درس قرآن ہوتا ہے, اور ہر سہشمبہ یعنی ہر منگل کو شام 7:30-8:30 مولانا ارشد بشیر مدنی کا اردو میں درس حدیث ہوتا ہے. ہر چہارشمبہ شام 3:30-8:30 مولانا ارشد بشیر مدنی کو فون پر شرعی سوالات کیے جاتے ہیں جن کا وہ فون پر ہی جواب دیتے ہیں. آپ تمام کی سہولت کے لیے میں فون نمبر بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ نوٹ فرما لیں. فون نمبر ہے 5513609. میں آپ تمام کو ہمارے آئی آر ای ایف یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن پر تشریف لانے کی دعوت دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ وہاں موجود شیخ احمد دیدات, ڈاکٹر ذاکر نائک, عمران بھائی, مولانا ارشد بشیر مدنی وغیرہ کے ڈی وی ڈیز, ویڈیو سی ڈیز, ویڈیو کیسٹ اور آڈیو کیسٹ خرید کر لے جائیں یا دیکھنے کے لیے ٹوٹل ریفنڈیبل ڈپازٹ پر حاصل کریں. اس کے علاوہ ہمارے آفس پر بے شمار ترجمے اور تفاسیر قرآن اور ہندو مت, یہودیت, عیسائیت اور دیگر کئی مذاہب کی کتابیں اسلام اور تقابلی مذاہب کے لیے موجود ہیں. احادیث کی مشہور کتابیں صحائے ستہ جیسے صحیح بخاری, صحیح مسلم وغیرہ بھی موجود ہیں. کتابیں انگریزی, تیلگو, اردو, عربک اور دیگر کئی زبانوں میں موجود ہیں. آئی آر ای ایف آفس پر فون کے ذریعے آپ اپنے اوقات حاصل کر کے وہاں پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. معصوم بچوں کے لیے قرآن سے کہانیاں, اسلامی کھلونے, اسلامی کارٹونز وغیرہ بھی موجود ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ خود اور آپ کے غیر مسلم دوستوں کو آئی آر ای ایف لا کر فائدہ اٹھائیں گے. ہر اتوار کو عمران بھائی اور ان کے شاگرد انگریزی زبان میں اسلام اور تقابلی مذاہب پر تقریریں کرتے ہیں. اتوار کے پروگرام میں غیر مسلمین بھی شامل رہتے ہیں. ان تمام پروگراموں میں خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام ہے اور شرکت کرنے والوں کے لیے وضو اور نماز کی بھی سہولت ہے. ہر سال گرمائی تعطیلات میں عمران بھائی ایک دعوی ٹریننگ پروگرام منعقد کرتے ہیں جس میں تقریباً 30 اسٹوڈنٹس کو تقریری مہارت, بنیادی اسلامی تعلیمات اور تقابلی مذاہب پر تعلیم دی جاتی ہے. ماشاء اللہ ابھی تک عمران بھائی نے تقریباً 80 تا 90 اسٹوڈینٹس کو ٹریننگ دی. ان کے اسٹوڈینٹس میں ڈاکٹرز، انجینئرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ایم بی اے، لائرز، گریجویٹس اور آئی ٹی پروفیشنلز وغیرہ موجود ہیں. عمران بھائی کے خاص شاگرد حامد جو ایم بی اے ہیں اور الحمدللہ جنہوں نے پچھلے سال حج کی سعادت حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب میں تقریریں کی. حامد نے 12 ستمبر 2004 کو آئی آر ای ایف کے دفتر پر جہاد اور دہشت گردی سے متعلق تقریر کی جس کو ڈی سی پی ویسٹ زون یعنی نائب کوتوال مغربی حلقہ حیدرآباد سری این سنجے صاحب جو جلسے کے مہمان خصوصی تھے انہوں نے اس کو کافی سراہا اور ماشاء اللہ اس پروگرام کی منصف، سیاست اور ٹائمز آف انڈیا جیسے مشہور اخبارات میں بھی کافی تعریف لکھی. عمران بھائی کے ایک اور خاص شاگرد سید آفاق ہاشمی ہیں جو ایم بی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں. ماشاء اللہ جناب آفاق کو امت مسلمہ کے چند معزز حضرات میں ان کو ڈاکٹر ذاکر نائک ان دا میکنگ یعنی مستقبل کے ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ کر سراہا ہے. ماشاء اللہ ان دونوں کے علاوہ جناب منصور صاحب بہترین تلو مقرر کی حیثیت سے عمران بھائی کے شاگردوں میں ابھرے ہیں اور جن کا اکثر کام آندھرا کے مقامات پر ہو رہا ہے. عمران بھائی نے ماشاء اللہ سعودی عرب میں لیکچرز کے علاوہ اگست 2004 کے آخری ہفتے سے 12 اکتوبر 2004 تک امریکہ کا دورہ کیا. وہاں انہوں نے بے شمار مقامات کا دورہ کیا جیسے کہ واشنگٹن ڈی سی، کولمبیا ساؤتھ کیرولینا، ڈلاس ٹیکساس، ایروینگ، ڈینور کولاراڈو، پیوریا، راک فورڈ، کولمبیا میزوری، شکاگو، مورین ویلی، نیو جرسی اور نیو یارک وغیرہ میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تقریباً 20 تا 23 دعوتی لیکچرز دینے کا موقع دیا اور ان لیکچرز کے علاوہ عمران بھائی نے 4 جمعہ کے خطبات بھی دیے. امریکہ ہی میں ایک لیکچر کے موقع پر جس کا عنوان تھا اس جہاد دا ورلڈ پرابلم انالیسس فار اینڈ انڈرسٹینڈنگ یعنی کیا جہاد عالمی مسئلہ ہے کے دوران پیوریا شہر کے ایف بی آئی یعنی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے چیف نے خاص شرکت کی. عمران بھائی نے تقریباً 4 عیسائی پادریوں سے عوام کے درمیان مناظرے کیے. ان کا سب سے کامیاب مناظرہ گاندھی بھون پر ہوا جس میں لگ بھگ 4 تا 5 ہزار لوگوں نے شرکت کی. اس مناظرے کی ٹاپک تھی ہو از دا ٹرو گاڈ مسلم اینڈ کرسچن ویو پوائنٹ. عمران بھائی کے اکثر پروگرام انگریزی زبان میں ہوتے ہیں لیکن اس رمضان المبارک میں ان کے اردو کے پروگراموں کو لوگوں نے کافی پسند کیا اور اصرار کیا کہ اردو میں رمضان کے بعد باقاعدہ آفس پر پروگرام چلائے جائیں. قوم کے اسی اصرار کا لحاظ کرتے ہوئے انشاءاللہ 8 جنوری 2005 بروز ہفتہ سے ہر ہفتے کو شام، مغرب تا عشاء آئی آر ای ایف کے آفس ہمایوں نگر پر اردو پروگرام منعقد کیے جائیں گے اور ان میں عمران بھائی اور ارشد بھائی کے علاوہ عمران بھائی کے شاگرد حامد، آفاق، عبدالحادی، اشفاق، عبدالصمد، عبدالوہاب، جمیل وغیرہ کے بیانات اور عمران بھائی سے اردو میں سوال و جوابات کی نشست رہے گی انشاءاللہ. 22 مئی 2004 کو عمران بھائی کا ایگزیبیشن گراؤنڈ نامپلی پر جلسہ منعقد ہوا تھا جس کا عنوان تھا دا انچینجبل قرآن جس میں لگ بھگ 25 تا 30 ہزار لوگوں نے شرکت کی. ماشاء اللہ عمران بھائی نے ایک کتاب بعنوان کالنگ ٹو اسلام مشن آف دا پروفیٹس بھی لکھی ہیں. شری ایم بی کرشنا راؤ جو ایکس کمشنر آف پولیس ہیں انہوں نے ریلیز کیا. اس کتاب میں عیسائیت یعنی کرسچینٹی، ہندو مت یعنی ہندوازم، بدھ مت یعنی بدھزم، جین مت یعنی جینزم، یہودیت یعنی جوڈائزم اور دوسرے مذاہب کی کتابوں کے حوالے سے توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بتائی گئی اور اس کتاب میں ان 35 ایسے مسلمان سائنٹسٹ کے نام ہیں جو آج ہم بدل کر مغربی انداز سے اپنے اسکولز اور کالجز میں پڑھتے ہیں اور ہمیں معلوم تک نہیں کہ وہ مسلم سائنٹسٹ ہیں. اور اس کتاب میں 70 ان اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں جو اکثر غیر مسلمین اسلام کی تعلیمات کے خلاف کیا کرتے ہیں. یہ عمران بھائی کی اردو تقریر کی سیڑھی ہے اور اس میں موجودہ تقریر کا عنوان ہے امت مسلمہ میں اتحاد اور کامیابی پر کیسے. جس خلوت میدان کے جلسے میں عمران بھائی اب بیان کرنے والے ہیں یہ ان کے مطابق ان کی زندگی کا انتہائی یادگار میدان ہے، کیونکہ یہیں پر وہ کرکٹ، فٹ بال، باکسنگ وغیرہ کھیلا کرتے تھے اور بچپن میں اپنے والد محترم کے ساتھ کئی سال وہ چہل قدمی کے لیے فجر کے بعد آیا کرتے تھے. اب میں عمران بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس تاریخی خلوت میدان پر اپنا خطاب بعنوان سورۃ الفاتحہ پر علمی بیان کے تحت شروع کریں. عمران بھائی،
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، اس جلسے کے مہمان خصوصی جناب مہیش بھاگوت صاحب، ڈی سی پی ساؤتھ زون. اس جلسے کے مہمان عالم جناب مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب. اس جلسے کے نگران کار جناب محمد فہیم صاحب. میرے سامعین میں موجود تمام بزرگوں کا، میرے بھائیوں کا اور میری ماں اور بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جس عنوان کے تحت میں اپنی گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے سورۃ الفاتحہ پر علمی بیان. جیسا کہ معزز مہمان خصوصی جناب مہیش صاحب نے یہ امید ظاہر کی کہ میں میرے بھائیوں اور بہنوں کو اور میرے بزرگوں کے سامنے وہ گفتگو کروں گا جو امن کی گفتگو ہوگی، تو بے شک اسلام جو ہمارے دین کا نام ہے، اسلام کے معنی ہی امن والا راستہ ہے. اور اگر کوئی شخص اسلام کے نام سے بے امنی پھیلا رہا ہے، حالات کو خطرے کی طرف لے جا رہا ہے، تو یقیناً ایسے شخص کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اور جو میرا آج کا عنوان ہے سورۃ الفاتحہ پر علمی بیان، میں جانتا ہوں کہ اکثر لوگ جب ہمارا یہ رنگین پوسٹر دیکھ رہے تھے تو جو ہمارے پاس آفس پر اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن پر انکوائری کالز آ رہے تھے، اس میں اکثر سوالات یہ تھے کہ اب آپ لوگ فاتحہ دلاؤ بولنے والے ہیں یا نہیں دلاؤ بولنے والے ہیں. تو ہم لوگ سب کو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اس جلسے میں آئیے اور اس کا جواب سن کر جائیے. تو میں ایک چیز بہت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس مسئلے کو لے کر آج امت اختلاف میں پڑی ہے، آج میں اس اختلافی مسئلے پر گفتگو کرنے یہاں نہیں آیا. اگر میں کہوں گا کہ آپ لوگ فاتحہ نہ دلائیے، کیونکہ قرآن مجید میں اگر میں کہوں گا کہ فاتحہ مت دلائیے، جس طرح آپ لوگ دلاتے ہیں ایسا مت دلائیے، کیونکہ نہ قرآن مجید میں ایسا آیا ہے، نہ صحیح احادیث میں ایسا آیا ہے، نہ صحابہ نے کبھی ایسا کیا، نہ تابعین نے کبھی ایسا کیا، نہ اولیاء اللہ نے ایسا کیا، نہ ائمہ اکرام نے ایسا کیا، تو جھٹ سے کہیں گے یہ تو وہابی ہے. اور اگر میں کہوں گا کہ نہیں، آپ لوگ جس طرح دلاتے ہیں ایسے فاتحہ دلائیے، تو دوسرے لوگ نہیں دلانے والے کہیں گے کہ قرآن میں نہیں آیا ہے، صحیح احادیث میں نہیں آیا ہے، صحابہ نے ایسا نہیں کیا ہے، تابعین نے نہیں کیا، ائمہ اکرام نے ایسا نہیں کیا، اولیاء اللہ نے ایسا نہیں کیا، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دلائیے؟ تو لہذا یہ شخص جاہل ہے یا مجھے کوئی اور نام دے دیں گے۔ تو لہذا میں اس اختلافی مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ جس کے پاس تھوڑی بھی سمجھ ہوگی وہ اتنا ضرور سمجھ جائے گا کہ کسی بھی مذہب کو جاننے کے لیے اگر میں چاہتا ہوں کہ ہندو مذہب کیا ہے جان لوں، اگر میں چاہتا ہوں کہ یہودی مذہب کیا ہے جان لوں، اگر میں چاہتا ہوں کہ عیسائیت کیا ہے جان لوں، تو میں اگر آج کے دور کے عیسائیوں کو دیکھوں گا تو میری نظر میں سب سے پہلے ہٹلر کھڑا ہو جائے گا جس نے لاکھوں کا قتل کیا، اور اگر میں سمجھوں گا کہ یہ عیسائیت ہے تو غلطی عیسائیت کے مذہب کی نہیں، میری غلطی ہے۔ اگر میں ہندو مت کو دیکھنے کے لیے ویرپن کو اپنی مثال بناؤں گا اور سمجھوں گا کہ ہندو مت اسمگلنگ سکھاتا ہے تو یہ غلطی ہندو دھرم کی نہیں، میری غلطی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اسلام سمجھنے کے لیے آج کے کسی دہشت گرد کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ اسلام ہے، اللہ کی قسم وہ اسلام نہیں ہے، اسلام وہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس دنیا کو دیا۔ اور مذہب کو سمجھنے کا سب سے صحیح طریقہ، اسپیشلی خاص طور پر آج کے دور میں اگر مذہب سمجھنا چاہتے ہیں، تو تمام مذاہب کے اکثریت میں ماننے والے مذہب سے دور ہیں، وہ لوگ مذہب کی کتابیں نہیں پڑھتے، اپنے پرانے لوگوں کے کہے ہوئے طریقے پر اپنے مذہب کی اتباع یا اطاعت کر رہے ہیں۔ تو مذہب پر قائم رہنے کا سب سے صحیح طریقہ یا کسی مذہب کو سمجھنے کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس مذہب کی مذہبی کتاب کا جائزہ لیا جائے۔ مثال کے طور پر ہندو دھرم کیا ہے اگر میں سمجھنا چاہتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ ویداز پڑھوں، مجھے چاہیے کہ پراناز پڑھوں، مجھے چاہیے کہ اپنیشد پڑھوں، مجھے چاہیے کہ بھگوت گیتا پڑھوں، مجھے چاہیے کہ رامائن پڑھوں، تاکہ جانوں کہ ان کتابوں میں، ان دھارمک پستکوں میں کیا اپنے ماننے والوں کو احکامات دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اگر میں چاہتا ہوں کہ عیسائیت کو جانوں تو مجھے چاہیے کہ بائبل پڑھوں کہ بائبل میں کیا لکھا ہے، نہ کہ آج کے دور کے ان عیسائیوں کو یا ان ہندو دوستوں کو دیکھوں۔ اسی طریقے سے اسلام کو سمجھنے کا ایک ہی سب سے صحیح طریقہ ہے، وہ ہے اللہ کی نازل کردہ اس کلام پاک قرآن مجید کو خود اپنے ہاتھوں میں لے کر کھولیں، دیکھیں کہ اللہ نے جس قرآن کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنایا ہے، اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن ہدایت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کہا کہ یہ قرآن ہدایت ہے ہندو دوست احباب کے لیے، یہی قرآن ہدایت ہے عیسائی دوست احباب کے لیے، یہی قرآن ہدایت ہے یہودیوں کے لیے، یہی قرآن ہدایت ہے ان ناستکوں کے لیے جو خدا پر کوئی یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو اس قرآن کو کھول کر دیکھیں کہ قرآن اسلام کا تعارف کیسے دیتا ہے۔ تو جب آپ یہ قرآن کھولتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ انسانوں کے لیے ہدایت بنا دیں اس کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان، قرآن مجید کا 25 سورہ، اس کی آیت نمبر 1 میں کہا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ اس سے ڈرایا جائے پوری انسانیت کو۔ اس اعتبار سے ہم مسلمان اس قرآن مجید کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا خالص کلام ہے، اس میں کا ایک بھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، خالص اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ ہمارے نزدیک صرف مذہبی اعتبار سے اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک وہ قرآن ہے جو انسان کو اپنی ذاتی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، جو ایک سماج کو بہترین امن والا سماج بننے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، جو ایک پولیٹیشین کو اسلامی پولیٹیشین بننے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، جو ایک عہدیدار کو اسلامی عہدیدار بننے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے۔ اور اسی طرح ہر مذہب کے ماننے والے اپنی مذہبی کتاب کو پوری اہمیت دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو بھگوت گیتا، میں نے اپنے ساتھ لایا ہے، یہ بھگوت گیتا ہے، جو ہندو دوست احباب اس کو بالکل بڑے ہی ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں. بھگوت گیتا میں چیپٹر نمبر 16 باب نمبر 16 شلوکا نمبر 23 اور 24 میں کرشن جی کہتے ہیں اس کتاب کے ماننے والوں کو کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم ان کتابوں کی تعلیم کو مضبوطی سے پکڑ لو, اس کو ڈٹ کر پکڑ لو تم لوگ اور اسی پر عمل کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اسی طرح بائبل ہے, اس کا جو شروع کا حصہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو پرانا عہد نامہ کہتے ہیں, اس پرانے عہد نامے کو یہودی اپنی مذہبی کتاب مانتے ہیں اور عیسائی اس بائبل میں پرانا اور نیا عہد نامہ رکھ کر کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے خدا کی کتاب ہے. تو جب آپ اس کتاب کو بائبل کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جیزس کرائسٹ نے گوسپل آف میتھیو نامی ایک سبق ہے, پانچواں سبق گوسپل آف میتھیو کا, اس کی ورس نمبر 17 میں کہا ہے, تھنک ناٹ دیٹ آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے دا لا اور دا پروفیٹس, آئی ہیو ناٹ کم ٹو ڈسٹروائے بٹ ٹو فلفل. یہ نہ سمجھو کہ میں احکامات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں, میں احکامات کو کتاب کے توڑنے نہیں آیا بلکہ ان کو مکمل کرنے آیا. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جب یہ قرآن مجید پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو آخری کے وقت میں 23 سال تک یہ قرآن مجید کا نزول آہستہ آہستہ ہوتے رہا. ان 23 سالوں میں جبرائیل امین جو ایک فرشتے ہیں اللہ کی جانب سے پیغام لاتے اس قرآن مجید کا, پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سناتے, پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کو حفظ کرواتے, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکا حفظ کر لیتے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وہ حفظ کی ہوئی آیتیں سناتے. صحابہ اکرام اس کی نازل کی ہوئی ان آیتوں کو اس زمانے میں چونکہ پیپر یا یہ بائنڈنگ نہیں تھا, قرآن مجید اس بائنڈنگ کی شکل میں آسمان سے نازل نہیں ہوا, کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا, آہستہ آہستہ چند حصے وقتاً فوقتاً آتے گئے. تو ان حصوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے صحابہ اکرام اونٹ کے کولہے کی ہڈیوں پر لکھتے, پتوں پر لکھتے اور خود اس کو حفظ کر لیتے. اور آپ لوگ بڑے خوش ہوں گے یہ جان کر کہ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جو 6 سال کے بچے سے لے کر 60 سال کا شخص, بزرگ شخص یا اس سے بھی بڑی عمر والا مکمل اس کو حفظ کرتا ہے. اس کے سوائے دنیا میں کوئی اور کتاب مکمل حفظ ہونے والی نہیں. یہ حفظ ذریعہ ہے اس قرآن پاک کی حفاظت کا. تو یہ قرآن مجید جو جبرائیل امین لاتے تھے, اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ آیت نمبر 97, سورہ نحل قرآن مجید کا 16 نمبر سورہ آیت نمبر 102 اور 103 میں فرمایا کہ جبرائیل کو ہم نے مقرر کیا تھا اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر. اور جب یہ قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل ہوتی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو اس قرآن کی تعلیم دیتے گئے, 23 سال کے مکمل وقفے میں جب یہ قرآن مکمل نازل ہو گیا تو اس قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ پچھلے 1400 سال میں اس قرآن مجید میں جو آپ عربی زبان دیکھتے ہیں, اس عربی زبان کا ایک بھی لفظ کہیں بھی بدلا ہوا نہیں ہے. اس کی میں دلیل کیا دے سکتا ہوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو امت مسلمہ کے تیسرے خلیفہ ہے, جب ان کی شہادت پیش آئی تو ان کی شہادت کے جو خون کے چھیٹے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمین سے رخصت ہونے کے بمشکل 23 سے 24 سال کے بعد کا واقعہ ہے. اور جب وہ خون کے چھیٹے اس قرآن پر پڑے تھے, وہ قرآن مجید ترکی کے لوگ ترکی کی خلافت کے دور میں استانبول اپنے شہر میں محفوظ کیے, اور جب انگریزوں نے ترکی پر حملہ کیا تو وہاں سے وہ قرآن مجید کا نسخہ لا کر آج کے دن اس وقت برٹش انڈیا میوزیم میں انگلینڈ میں وہ قرآن کا نسخہ محفوظ ہے. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے گھروں میں موجود قرآن مجید کے اس عربی نسخے کو اس نسخے سے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا تھا اس سے ٹیلی کر دیکھ لے تو وہ محسوس کرے گا کہ ایک بھی لفظ کا ادھر ادھر رد و بدل نہیں ہے. اور پھر ایک اور آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ سوائے قرآن مجید کے پوری دنیا میں اس وقت کوئی مذہبی کتاب والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس کی کتاب اس کے اوریجنل اس کے اصلی حالت میں موجود ہے. صرف ماشاءاللہ ہم مسلمان دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن جو آج سے لگ بھگ 1425 سال پہلے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا, جس عربی زبان میں صحابہ نے یاد کیا اور لکھا اسی عربی زبان میں یہ قرآن آج بھی ہمارے درمیان محفوظ ہے. اب اس قرآن مجید کا جو مکمل نظام ہے اس میں تقریباً 30 پارے جو ہم عام طور پر جانتے ہیں, اس سے ہٹ کر 114 سورے ہیں اس قرآن میں, جیسے سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ انام, سورہ آراف, سورہ انفال, سورہ توبہ, سورہ یونس, اس طریقے سے 114 سورے ہیں. سورہ فاتحہ سب سے پہلا سورہ ہے, سورۃ الناس 114 نمبر کا سورہ ہے. یہ 114 سوروں میں سب سے پہلا سورہ سورۃ الفاتحہ ہے. آج ہم پوری امت مسلمہ, آج ہمارے غیر مسلم حضرات میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہماری پوری انسانیت میں بھائی چارگی لانے آئی ہے. کیا یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ جواب نہیں آ رہا ہے, جواب دیجئے, یقین سے دیجئے اس قرآن کے بارے میں. کیا اس قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں ہے کہ دنیا کو متحد کر سکتا ہے یہ قرآن؟ لیکن سوچا کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ اس قرآن کو کھولتے ہی پہلے سورے پر امت بٹوارے میں پڑ گئی. سورہ فاتحہ سے قرآن شروع کیا, اور افسوس کہ جو امت انسانیت کو نصیحت کرنے بھیجی گئی تھی کہ یہ قرآن اتحاد سکھاتا ہے, وہی امت قرآن کو کھولتے ہی پہلے سورے میں نااتفاقی میں پڑی, امت بٹوارے میں پڑی ہوئی ہے. کیا یہ ہم لوگ پیغام دے رہے ہیں غیر مسلموں کے سامنے؟ کبھی سوچا کہ آپ تمام جو آج یہاں موجود ہیں, ہمارے جو آبا و اجداد مسلمان تھے, ہماری آنے والی جو نسل مسلمان ہے, ہم سب کے لیے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی نیند قربان کرتے ہوئے, تہجد میں جاگتے ہوئے, اپنے پیروں کو سجا کر ہم جیسے گنہگاروں کے لیے دعائیں مانگے کہ اے اللہ میری اس امت پر رحم فرما دے, اے اللہ میری اس امت کو بخش دے, ان کی مغفرت فرما دے. کبھی سوچا کہ جب ہم واپس ملیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ محشر کے میدان میں, اور فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ جس کو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کا فتویٰ دیتے تھے, یہ ایک دوسرے کو منافق کا فتویٰ دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث شریف میں جلد نمبر 8 حدیث نمبر 70, جس نے کسی بھی مسلمان کی عزت کو اچھالا اس نے بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کیا. صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 60 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی بھی کلیمہ گو کو کافر کا فتویٰ دیا, کہا کہ یہ کافر ہے جبکہ معلوم ہے کہ وہ امت مسلمہ کا مسلمان بھائی ہے یا مسلمان بہن ہے, کون فرماتے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے چار ائمہ نہیں کہہ رہے ہیں, چار خلفاء نہیں کہہ رہے ہیں, ہم سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تم میں سے جو کوئی کسی دوسرے کلمہ گو کو کافر کا فتویٰ دے گا ضرور تم دونوں میں سے کسی ایک پر وہ بولی پلٹا دی جائے. صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 73, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کافر کے لقب سے پکارا اس نے گویا اس مسلمان کا قتل کر دیا. آج دیکھیے کہ ہمارے درمیان کتنا عام ہے کسی کو کافر کہہ دینا, کتنا عام ہے کسی کو منافق کہہ دینا, کتنا عام ہے کہ ایک مسلمان کو یہودی کہہ کر پکارنا. یہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں ہو سکتی. اور پھر اب آپ لوگ سوچیں گے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کیا ہے؟ یہ ہے قرآن مجید جس کے بارے میں پورے مسلمانوں کا متفق ایمان ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا ایک بھی لفظ نہیں ہے. اس قرآن کے بعد یہ بخاری شریف کی کتاب ہے, ایسی انگلش کی 9 جلدیں آتی ہیں, اردو میں 3. پوری امت مسلمہ چاہے وہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, جماعت اسلامی ہو, اہل حدیث ہو, اہل سنت والجماعت ہو, تبلیغی جماعت ہو, وہ کوئی بھی مسلمان ہو, پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اسلام کے تعلیمات پر بخاری شریف. اور پوری امت کے ہر جماعت کے ہر مکتبہ فکر کے چاہے حنفی شافعی مالکی یا حنبلی ہوں اس بات پر بھی متفق ہیں کہ کوئی اگر بخاری اور مسلم کی حدیث کو رد کرے گا تو اس کو کافر کا فتویٰ دینے کے لیے یہ بات کافی ہے. اور اس بات پر بھی پوری امت مسلمہ متفق ہے. علماء اکرام کہہ رہا ہوں میں, عام انسان تو ہی ہیں, علماء اکرام متفق ہیں. کون؟ بریلوی علماء اکرام, دیوبندی علماء اکرام, اہل حدیث علماء اکرام, اہل سنت والجماعت کے علماء اکرام, تبلیغی جماعت کے علماء اکرام, یہ تمام متفق ہیں کہ اگر کبھی کوئی حدیث بخاری شریف یا مسلم شریف کی کسی حدیث سے ٹکرا جائے تو احادیث کا اصول یہ ہوگا کہ اس حدیث کو چھوڑا جائے گا, بخاری اور مسلم کی حدیث پر عمل کیا جائے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, علماء اکرام مانتے ہیں اس بات کو, امت اس پر متفق ہے. اور اب کہیں گے یہ صحیح اور ضعیف حدیث کیا ہے. کوئی بھی کہہ سکتا ہے بھائی یہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے, یہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو بھی بات ہے وہ حدیث ہے, بے شک اس کا کوئی انکار نہیں ہو سکتا, اس پر کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ تو حدیث ہے. مثال کے طور پر بعد مثال دینے والوں نے کہا کہ کیسے کمبخت ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے اور ضعیف بھی ہوتی ہے. حدیث صحیح اور ضعیف کیسے ہوگی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ضعیف اور صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہہ دیا وہ کبھی بھی ضعیف نہیں ہو سکتا. اس کی مثال بھی دی بعض لوگوں نے, کہا کہ اگر کسی کا باپ ضعیف ہو جائے تو کیا باپ کی بات کی اہمیت نہیں رہتی؟ اللہ کی قسم, باپ ضعیف ہو جائے تو باپ کی بات کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنا باپ جوان تھے وقت تھی. لیکن میں ان عقل مندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ مثال تو یہاں فٹ ہی نہیں ہوتی. اگر کوئی لڑکا نالائق ضعیف کسی شخص کو لا کر کہے ماں میرا باپ بھی ضعیف ہے یہ بھی ضعیف ہے تو دونوں بھی باپ ہے, ماں کیا کہے گی؟ یہ تو بےہودگی ہے. یہی بات ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی, کسی اور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ڈال کر کہا, تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈالی گئی بات ہے جو نبی نے نہیں کی, جس کی تحقیق نہیں ہوئی, وہ حدیث ضعیف ہے. اس کو ضعیف کیوں کہا گیا؟ چاہتے تو کہتے تھے کہ یہ جھوٹی بات ہے. لوگوں نے کہا چونکہ حدیث کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے اور ہماری جان, ہمارے مال, ہماری نسل, ہمارے والدین, سب سے عظیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے ہمارے پاس, تو ان سے جو چیز جڑ جائے اس کے ساتھ جھوٹ کا لفظ لگانا صحیح نہیں, بہتر ہے کہ اس کو ضعیف کہہ دیں. ابھی حدیث صحیح اور ضعیف کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا جب کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لا لے اس کی مکمل تحقیق کر لو اس کے پہلے کہ اس پر کوئی فیصلہ سناؤ. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پانچ اصول اس آیت پاک سے نکالے. یہ پانچ اصول پورے علماء اکرام پڑھتے ہیں. میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی مجھے ان پانچ اصولوں پر رد نہیں کر سکتا, کیونکہ حدیث کو جمع کرنے کا, یہ جاننے کا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے, پانچ اصول امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دیے ہیں. وہ پانچ اصول کیا ہیں؟ اتصال السند, عدل, ضبط, شاذ اور علت. پانچ بھاری الفاظ ہیں, آسان کر دیتا ہوں سمجھنے. اتصال السند کہتے ہیں کہ کس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی, پھر اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے یہ بات سنی, اور پھر وہ پہنچتی ہوئی جس محدث کے پاس آئی, کیا یہ برابر ہے کہ نہیں ہے یا کوئی ایک شخص بیچ میں جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ اتصال السند. اس کے بعد ہے عدل. عدل کے معنی جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرے گا, امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ تحقیق کیا کرتے تھے کہ اس معاشرے میں اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں, کبھی اس نے مذاق سے بھی اگر جھوٹ کہا ہے تو ایسے شخص کے پاس سے کبھی حدیث نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ضبط. ضبط مانے جو شخص بیان کر رہا ہے, امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس کی ذہنی صلاحیت دیکھتے تھے کہ اگر اس سے 10 بار ایک سوال کیا جائے تو کیا الفاظ کہنے میں کوئی رد و بدل لائے گا, اگر 10ویں بار چھوٹا بھی رد و بدل لایا تو کہا کس سے نہیں ہوں. اس کے ضبط سمجھنے کی صلاحیت. اس کے بعد شاذ. شاذ نہیں ہونا چاہیے. شاذ کا معنی کیا ہے؟ کہ اگر ایک شخص کوئی حدیث پیش کرتا ہے جبکہ صحابی کوئی ایسی بات پیش کرتے ہیں جو اس حدیث سے ٹکرا جائے, تو جو راوی مضبوط ہے جس سے کہ بعد والا کوئی شخص ٹکرا جائے اس شخص کی بات کو نہیں لیا جائے گا. تو شاذ نہیں ہونا چاہیے. علت بعض ایسی ذہنی چھپی ہوئی بیماریاں ہیں جو محدث تحقیق کر کے کہتا ہے کہ نہیں یہ شخص بیمار ہے ذہنی طور پر, میں اس سے حدیث جمع نہیں کروں گا. یہ پانچ اصول اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے امام بخاری جیسا ایک محدث اس امت کو عطا کیا. انہوں نے اس پانچ اصولوں پر یہ بخاری شریف لکھی, اور جتنے محدث اب قیامت تک آئیں گے ان پر واجب ہے کہ احادیث کو ان پانچ اصولوں پر ہی جمع کریں. اب آپ دیکھیے قرآن اور حدیث صحیح یہ ہمارے لیے ضروری ہو گئی. اب آیا مسئلہ بھائی کیا کوئی مولوی صاحب غلط کہہ سکتے ہیں؟ بھائی وہ تو اتنے بڑے بڑی باتیں کہتے ہیں, وہ غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم ان سے یہ نہیں کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں, یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں, بلکہ یہ کہیں گے کہ شاید غلطی ہو سکتی ہے, انسان ہے تو تحقیق کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے بغیر کلمے کے علم کا تحقیق کیے کہ اللہ کے لیے یہ بات کافی ہے اس کے کلمے کو بھی رد کرنے کے لیے. کون کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں. اور کسی عالم اور کسی بھی فکر کے شخص نے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے اس قول کو رد نہیں کیا. اور صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 422 میں ایک بہترین حدیث ہے جو میں آپ تمام کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں 3 قسم کے لوگ رہیں گے. ایک وہ شخص جس سے پوچھا جائے گا من ربو کا, تیرا رب کون ہے, کہے گا ربنا اللہ. پوچھا جائے گا من ہاذا یا من رسولو کا, تیرے رسول کون ہے یا تیرا یہ کون ہے, کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا جائے گا ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, کہے گا دینی اسلام. الحمدللہ آواز آئے گی کہ اے منکر نکیر اس کی خبر کو کشادہ کر دو اور جو جنت کی کھڑکی ہے وہاں سے ہوائیں چھوڑ دو تاکہ یہ آرام کی نیند قیامت تک سو جائے. ایک تیسرا شخص ہوگا جب پوچھا جائے گا من ربو کا, کہے گا نہیں معلوم. کون ہے تیرا رب, نہیں معلوم. کیا ہے تیرا دین, نہیں معلوم. کون تھے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہے گا نہیں معلوم. آواز آئے گی یہ جھوٹا ہے, اس کو اسلام کی تعلیم پہنچائی گئی لیکن اس نے انکار کیا, دوزخ کے آگ سے اس کا بچھونا بچھاؤ اور قیامت تک اس پر اس کو لٹا کر رکھتا ہوں. اب جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں, صحیح بخاری کی حدیث جلد نمبر 2 حدیث نمبر 422, پوچھا جائے گا من ربو کا, تیرا رب کون ہے, کہے گا سمعنا ربنا اللہ آمنا ربنا اللہ, ہم نے سنا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے, ہم ایمان لائے کہ اللہ ہمارا رب ہے. پوچھا جائے گا تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, کہے گا کہ میں نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے, میں ایمان لایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے. پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے, کہے گا کہ مجھے مسلمان کہا جاتا تھا, میں ایمان لایا کہ میں مسلمان تھا اور میں اسلام کے دین کو ماننے والا تھا. پھر حوالہ دے رہا ہوں, صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 422, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آواز آئے گی اس شخص کے لیے دوزخ کی آگ سے, آگ کو اس کا بچھونا بنا. جب پوچھا گیا رب کون ہے تو اس نے صحیح کہا کہ اللہ میرا رب ہے, میں نے سنا تھا ایمان لایا. پوچھا گیا نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ میں نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں, میں ایمان لایا. پوچھا گیا تیرا دین کیا ہے, کہا کہ لوگ کہتے تھے میں مسلمان ہوں, میں ایمان لایا کہ اسلام میرا مذہب ہے. آواز آئی کہ آگ کا دوزخ کے بچھونا بچھاؤ. کیوں؟ فرشتے پوچھیں گے اے اللہ تینوں جواب تو صحیح تھے. اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ میں نے اس کے بغیر دعا مانگے کہ اس کو پیدا کیا تھا مسلمان گھرانے میں, پوری زندگی مسلمان رہ کر گزارا لیکن میرے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی اس نے کبھی کوشش نہیں کی. یہ اس کی سزا ہے اس کے لیے. تو اسلام سمجھنے کے لیے اس قرآن سے بنیادی طور پر سمجھنا پڑے گا. یہ قرآن ہم کو کئی مقامات پر واضح کرتا ہے کہ اللہ کا قرآن ہے. چلیے میں آپ لوگوں کو آسان کر دیتا ہوں کہ کسی غیر مسلم کو جو قرآن کو اپنا کلام اللہ کا کلام نہیں مانتا اس کو سمجھانا ہے تو کیسے سمجھائیں قرآن؟ اگر میں اس پانی کی گلاس کو پکڑ کر آپ لوگوں سے کہوں کہ میں مائک پکڑا ہوا ہوں تو کوئی میری بات پہ یقین ہی نہیں کرے گا. یہ کہے گا کہ مائک یہ نہیں ہے, یہ مائک ہے. تو یہ بات کہنے کے لیے کہ یہ مائک نہیں ہے یہ مائک ہے, کہنے والے کو 2 چیزوں کے معلومات ہونا ضروری ہے. ایک مائک کیسا ہوتا معلوم ہونا چاہیے, اور یہ مائک کیوں نہیں ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اور پھر اگر کہے کہ گلاس ہے تو اور اضافے میں علم کہ یہ گلاس ہے. इसको साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं थ्योरी ऑफ एग्जॉस्टिव अल्टरनेटिव। अगर तुम किसी चीज को रद्द कर रहे हो तो उसका मुतबादिल पेश करोगे फिर क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह ने पूरी इंसानियत को कई मुकामात पर यह चैलेंज दिया है। मिसाल के तौर पे सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 19, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 92, सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 1 और 2, सूरह तौहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 113, सूरह नमल सूरह नंबर 27 आयत नंबर 6, सूरह सजदा सूरह नंबर 32 आयत नंबर 1 2 और 3, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 1 2 और 3, सूरह जुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 1, सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 आयत नंबर 2, सूरह जातिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 2, सूरह रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 2 और 3, सूरह वाकिया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 76 से आयत नंबर 80, सूरह इंसान सूरह नंबर 76 आयत नंबर 23 में इतने मुकामात पर अल्लाह ने किया कहा कि यह कुरान मेरा नाजिल करदा किताब है, यह मेरा कलाम है। अब अगर कोई शख्स को यह कहना है कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है तो उसको दो चीजें बताना पड़ेगा कि फिर यह कुरान क्या है और अल्लाह का कलाम कैसा होना चाहिए। और जो अरबी जुबान जानने वाले हैं उनको अल्लाह ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में चैलेंज दिया, वाइन कुन तुम फी रबी मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरत मिस्ले, अगर तुम लोग शक करते हो जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह नाजिल किया है कि अल्लाह का कलाम नहीं है, फातू फिर बना लाओ फिर ले आओ बिसूरत मिस्ली इसमें मिलती जुलती एक सूरत बना लाओ, वदो शुहदा को मिंदुनिल्लाह और जमा कर लो इस काम के लिए तुम लोग जिसको चाहो उसको इस मदद के लिए, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो तो, फइल्लम तफअलू लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सके, वलन तफअलू और तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, फत्तकुन नार अल्लती उदुहन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, फिर डरो उस ऐंधन से जो इंसान और पत्थर के लिए तैयार की गई है जो कुरान का इनकार करते हैं कि अल्लाह का कलाम है। तो इस कुरान ने अपने आप को साबित किया कि अल्लाह का कलाम है और इस कुरान ने इस पूरी उम्मत को यह हुक्म दिया कि कुरान को समझने के लिए इस पर अमल करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 46, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 52, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 54, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33, सूरह मुजादिला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 13, सूरह तगाबुन सूरह नंबर 64 आयत नंबर 12, इतने मुकामात पर अल्लाह ने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला फरमाते हैं आपके रब की कसम है जब तक के ये आपकी बात को अपना आखिरी फैसला ना मान ले ये ईमान वाले हो ही नहीं सकते। और आज हमारा मिजाज क्या है कि कोई कहता है कि देखो भाई ये सही हदीस है, हदीस होगी भाई लेकिन मैं समझता हूं। अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 80, जिस किसी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की बस उसने अल्लाह की इताअत की। और फिर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने में सबसे बेहतरीन लोग कौन थे, वो थे हमारे सहाबा अकराम। तो इस्लाम अगर कोई पूछे कि क्या है, इस्लाम का माना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने जिस तरह कुरान पर अमल करके दिखाया इस तरह अमल करने का नाम ही इस्लाम है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अल्लाह ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 137 में फरमाया फइन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, अगर ये लोग ईमान लाते हैं जिस तरह तुम सब ईमान लाए हो ऐसा हवा फकद इहतदो फिर ये हिदायत के रास्ते पर है, वइन तवल्लो लेकिन अगर ऐसा हवा तुम्हारे रास्ते से हट गए इन्नमा हुम फी शिकाक फिर ये लोग फिरकों में बट जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनन अबू दाऊद की रिवायत जिल्द नंबर 3 और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सतत तारीख उम्मती अला सलाती हूं सबीन फिर कतन अन करीब मेरी ये उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी कुल्लुहुम फिन्नार पूरे जहन्नम में जाएंगे इल्ला वाहिदतन सिवाय एक के قالوا من هم يا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جو جنت میں جائیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہتے ہیں, وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں, وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو بریلوی یا دیوبندی کہتے ہیں, بلکہ جواب میں کردار بتائے. کیا کردار؟ آج کے دن میں اور میرے بعد میرے صحابہ جس طریقے سے اسلام پر رہتے ہیں, اس طریقے سے جو اسلام پر رہے گا وہ جنت میں جائے گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے میرا عنوان تھا سورۃ الفاتحہ, اب یہ سورۃ الفاتحہ میں یہ طویل گفتگو میں نے کیوں کی؟ یہ اس لیے کی تاکہ آپ لوگوں کو پہلے احساس دلاؤں کہ یہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جس سورے پہ میرا آج کا بیان ہے, اتنی عظیم کتاب نے, اتنے عظیم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اتنے عظیم صحابہ اکرام نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں فرمایا کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 7 آیتیں بار بار دہرائی جانے والی اور ایک قرآن عظیم دیا ہے. یعنی کہ قرآن کے 113 سورے ایک طرف, صرف سورہ فاتحہ ایک طرف کے مقابلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کی روایت جلد نمبر 1 حدیث نمبر 806, میں ایک مرتبہ جبرائیل امین کے ساتھ بیٹھا تھا, میں نے آسمان پر ایک زوردار آواز سنی. میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کس قسم کی آواز ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دو فرشتوں کو آپ کی جانب بھیج رہے ہیں, یہ دو فرشتے ایک ایسے مقام سے نکل کر آ رہے ہیں کہ اس سے پہلے نہ وہ کبھی اس مقام سے نکلے تھے نہ اب آپ کے پاس سے لوٹ کر جانے کے بعد اس مقام سے پھر نکلے. کہا کہ کہے کے لیے آ رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اور سورۃ الفاتحہ آپ پر وحی کے طور پر لا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 723, صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 394, جو کوئی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, نہیں ہوتی, نہیں ہوتی, تین بار دہرایا. صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 395, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ اے ابو ہریرہ اگر کوئی امام تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی اور میں پیچھے کھڑا ہوں تب بھی کیا میں سورہ فاتحہ پڑھوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 395, ہاں اگر امام قرات کر رہے ہیں تو صرف سورہ فاتحہ کی پیچھے قرات کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کے لیے کہا. تو اسے اندازہ کیجئے کہ یہ سورہ کتنا عظیم سورہ ہے, جہاں پوری نماز امام ہماری پڑھا رہے ہیں لیکن سورہ فاتحہ وہ سورہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی دوہراؤ. کیوں؟ کیونکہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 747, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سورہ فاتحہ دہرانے کے بعد زور سے آمین کہتے ہو ورد دالین کے بعد, اگر تمہاری آمین کے وقت اللہ کے فرشتے مخصوص اگر زمین پر پھر رہے ہیں اس آمین میں اگر ان فرشتوں نے آمین ملا دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً تمہارے حق میں اس سورہ فاتحہ کی دعا کو قبول کر لے گا. آج امت اتنے عظیم سورہ فاتحہ پر بڑھ گئی. یہ وہ سورہ فاتحہ کہ تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ صحیح بخاری سے ایک صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک جگہ کسی وقت ایک صحابی کے ساتھ کسی کو بچھو نے زہریلا ڈنک مار دیا اور جب وہ صحابی کو معلوم ہوا تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ سے ان کی شفا کر دی, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بالکل صحیح کیا, مانا یہ ہوا کہ یہ شفا ہے مومنوں کے لیے سورہ, لیکن اس شفا والے سورے میں امت بڑھ چکی ہے. اتنا سب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ صحابہ کا قول ہے کہ پوری قرآن مجید میں جتنی چیزیں بھی ذکر کی گئی ہیں, جتنے احکامات آئے ہیں, وہ ان 7 آیتوں میں اللہ نے سمیٹ دیے ہیں. اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو یہی علم پہنچانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہم صرف سورہ فاتحہ سے پورے غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت کا کام کر سکتے ہیں. اور خود ہم علم حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کو پہچان سکتے ہیں کہ جو ہمارا رب ہے. جب سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین اس قیامت کے دن کا اکیلا بادشاہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم سوائے تیرے کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم سوائے تیرے کسی سے مدد نہیں مانگتے، اہدنا صراط المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جس پر تو نے انعام عطا فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے اور جو تیرے عذاب کے مستحق ہو گئے، آمین. آسان سورہ ہے، آپ نے سوچا ہوگا کیا بڑی بات ہے اس سورے میں، ہم نے کہا اللہ کی تعریف ہے، وہ رحمان ہے رحیم ہے، آخرت کے دن کا بادشاہ ہے، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، سیدھا راستہ چلا دے، انعام والوں کا راستہ چلا دے، بھٹکے ہوں کے راستے سے بچا لے، عذاب والوں کے راستے سے بچا لے، آسان بات ہے. اس میں اتنا بڑا اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس میں خوبی ہے؟ کبھی غور کر کے دیکھیے کہ سورہ کتنا سمندر کی طرح اپنے اندر علم کو سمیٹے ہوئے. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ، جانتے ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. حمد جو عربی لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے، عام طور پر آپ دیکھے ہوں گے کہ اگر آپ نے مجھ پر کوئی احسان کیا تو میں کہوں گا تھینک یو، شکریہ بھائی. کب کہوں گا؟ جب آپ نے مجھ پر کوئی احسان کر دیا. اور اگر میں نے آپ پر کچھ کہا تو آپ بھی کہیں گے تھینک یو، شکریہ عمران بھائی، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ایک خیر کا ہی کا معاملہ کیا. لیکن حمد کہتے ہیں ایسی تعریف اور ایسے شکر کو کہ تم ان نعمتوں کے بارے میں جانتے تک نہیں جو تم کو نعمت بنا کر دیا گیا ہے، تم استعمال کرتے ہو، تم کو اس کا ہوش تک نہیں ہے، ان تمام نعمتوں کا بھی شکر. میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے ان آنکھوں سے آپ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور ان آنکھوں سے جو میں آپ تمام کو دیکھ رہا ہوں، آج کی میڈیکل سائنس بتاتی ہے جب آپ پہلی مرتبہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرے پیر اوپر رہتے ہیں اور میرا سر نیچے رہتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ آپ کو پتا تک نہیں چلتا، اتنا تیز امیج آپ کے ذہن کے اوپر الٹا ہو کر سیدھا ہو جاتا ہوں. کبھی سوچا کہ اس ایک رگ کے اندر کوئی خرابی آ جائے جو مجھے سیدھا دکھا دے تو کیا ہوگا آپ کا؟ یہ روڈ پوری اوپر دیکھے گی، سر نیچے دکھے گا. چند سائنسدانوں نے کہا کہ جو یہ چھوٹا سا بھیجا ہماری کھوپڑی میں رکھا ہوا ہے، اگر اس کی نسوں کو کھول کر پھیلا دیا جائے تو لگ بھگ 900 میل تک پھیل جائیں گے. کبھی سوچا کہ یہ جو ہمارے ذہن میں بھیجا ہے، جو ہم کہتے ہیں ارے ہم کیا بولا، اپنی بھی کیا چلتی دماغ کی سائنس، اگر یہ دماغ کی سائنس جو چلتی ہے ہماری، اس کی کسی ایک رگ میں کوئی لچک آ جائے تو آپ جو اپنے گھروں میں عزت سے رکابیوں میں کھا رہے ہیں، کچرے کی کنڈی سے چن کر کھانے والوں میں ہو جائے. کبھی سوچا اس نعمت کے بارے میں جو اللہ نے ہم کو دی ہے؟ ایسی کتنی نعمتیں ہمارے جسم پر اللہ نے دے رکھی. تعریف ہے ان تمام نعمتوں کی جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور جس کے بارے میں ہم کو معلوم تک نہیں کہ نعمتیں. اور کس کی تعریف ہے؟ اس کے لیے اللہ کی تعریف ہے. اور یہ اللہ کون ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ یہ اللہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی حیثیت کا ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کتنا بڑا اللہ ہے ہمارا، کیسا عظیم اللہ ہے، کیسا اکبر اللہ ہے ہمارا. اور یہ جو لفظ اللہ ہے صرف ہماری قرآن میں نہیں آیا ہے، یہ جو رگ ویدا کی کتاب دیکھتے ہیں آپ، ہماری لائبریری میں اس کے ولیومز بھی رکھے ہوئے ہیں. اس رگ ویدا میں، رگ ویدا بک نمبر 3، بک نمبر 3، ہم نمبر 30، ورس نمبر 10 میں اللہ کا لفظ آیا ہے. رگ ویدا بک نمبر 9، ہم نمبر 67، ورس نمبر 30 اللہ کا لفظ آیا ہے. رگ ویدا بک نمبر 2، ہم نمبر 1، ہم نمبر 1، ورس نمبر 11 میں الہ کا لفظ آیا ہے. عیسائیوں کی جو بائبل ہوتی ہے، اسکوفیلڈ نامی ایک بہت قدیم بائبل تھی، اسکوفیلڈ کی بائبل کے پہلے چیپٹر، جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1، جینیسس باب نمبر 8 ورس نمبر، یا اس کی جو سینٹنس نمبر ہے 1 میں، اللہ کا لفظ کامنٹری میں تھا جو بعد میں ان لوگوں نے بدل دیا. اللہ کا لفظ عربی گرامر الالہ سے نکلا ہے, اور عربی لفظ الالہ یعنی الہ, دا گاڈ. الہ کے کتنے بہترین معنی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں, اللہ کے معنی ہیں, اللہ کے نام کے معنی ہیں. کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ کہ ہم اپنے ناموں کے معنی جاننے کی کبھی کوشش کر لیتے ہیں, کبھی جس پروردگار کو پکارتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اللہ, کبھی سوچا کہ اس اللہ کے نام کے معنی کیا ہے. اللہ کا لفظ جو الہ سے نکلا ہے, الہ کے جو معنی ہیں اس میں سے سب سے پہلا معنی ہے المالوح. المالوح کہتے ہیں کوئی ایسی ذات مبارک جس کی عبادت اس کی تمام مخلوق بے حد شدت کی محبت کے ساتھ کرتی ہے, وہ ہے المالوح جس سے اللہ کا نام نکلا ہے. الہ کے معنوں میں وہ معنی ہے کہ وہ ذات مبارک جو کسی کی آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتی لیکن کوئی اس کی نظر سے غائب نہیں ہے. الہ کے معنی اللہ کے معنوں میں وہ معنی ہے کہ ایسی ذات مبارک, آپ دیکھے ہوں گے کہ جب کوئی معصوم بچہ یا بچی بھٹک جاتے ہیں تو اپنے ماں کو لپک جاتے ہیں. کس نے سکھایا تھا کہ ماں سے لپکو؟ کس نے اس ایک سال, چھ مہینے, آٹھ مہینے, ڈیڑھ سال کی بچی کو سکھایا کہ تیری ماں ہے, یہ تیرا باپ ہے؟ کس نے سکھایا تھا؟ وہ فطری طور پر لپک جاتی ہے اپنے ماں کو اور اطمینان کرتی ہے کہ میں مطمئن ہوں یہاں پہ. اسی طرح اللہ الہ اس ذات مبارک کو کہتے ہیں جو ذات مبارک کی جانب اس کی تمام مخلوق, انسان اور تمام مخلوق پوری محبت اور اطمینان کے ساتھ لپک کر دوڑ کر جاتی ہے. اللہ یا الہ اس ذات مبارک کو کہتے ہیں کہ جب اس کو یاد کیا جائے, غم کی حالت میں یاد کرو تو دل کو سکون, خوشی کی حالت میں یاد کرو تو دل کو سکون, جس حالت میں یاد کیا دل کو سکون. اللہ یا الہ کے معنوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ذات مبارک جو ہر لمحہ, ہر حالات میں, ہر وقت میں سب کی حفاظت کرتا ہے. کبھی سوچا کہ دو تہائی اس زمین پر پانی ہے, وہ کون ذات مبارک ہے جو اس دو تہائی پانی کو تھامے ہوئے ہے کہ ایک تہائی زمین پر پھیل نہ جائے؟ دیکھا کہ تھوڑا سا پانی ایک خطے زمین کا تھوڑا سا پھیل گیا تو ایک لاکھ کو ڈبا کر نکل گیا. وہ کون سی ذات ہے جو دو تہائی پانی کو تھامے ہوئے ہے ان مخلوقات کی حفاظت کرتے ہوئے؟ یہ ہے ہمارا وہ اللہ, اور اس کے بارے میں ہم کو ذری فکر تک نہیں. ہم کیسی نافرمانیاں کرتے ہیں اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے. جب آپ لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں, جب کہتے ہیں وسیع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی پھیلی ہے آسمانوں اور زمین پر. ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کرسی اللہ کی کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ, اگر تم ایک ایسے ریگستان میں جا کر کھڑے ہو جاؤ جہاں جدھر نظر ڈالو صرف ریگستان ہی ریگستان نظر آئے, کوئی ایک ایسی چیز نہیں جو ریگستان کے سوا نظر آئے, اور اس ریگستان میں اگر تم اپنے کن انگلی سے ایک انگوٹھی نکال کر پھینک دو تو وہ انگوٹھی تمہاری ریگستان کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو اتنی سی انگوٹھی ہے, اس کا کیا مقابلہ اس ریگستان سے؟ کہا کہ یہ جو پوری کائنات ہے اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اس انگوٹھی کی مانند ہے. اور کرسی کہ کے لیے ہے, اللہ اس کرسی پر بیٹھتا نہیں ہے, صرف اللہ کا پیر ہے اس کرسی پر. اللہ ثم استوى على العرش, اللہ نے اپنے آپ کو عرش پر قائم کیا. اور کئی معصوم مسلمان کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتویوں میں کہتے ہیں جو مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہر جگہ ہے وہ کافر ہے. اللہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا. سورہ خوف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 16 تفسیر ابن کثیر فتح الباری کا حوالہ دیتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ نے کہا میں تمہاری شہرگ سے قریب ہوں, اس سے مراد اللہ نہیں ہے, اللہ کے فرشتے ہیں جو تمہاری شہرگوں سے قریب ہے. اللہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 4 میں ثم استوى على العرش, اللہ نے اپنے آپ کو عرش پر قائم کیا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا اور میرا محافظ ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا اور میرا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام عالموں کے رب کی تعریف ہے. اور جب آپ عالمین کہتے ہیں, کبھی سوچا کہ کتنا بڑا معنی ہے عالمین میں؟ عالم عموماً ہم جو کہتے ہیں سائنس کی زبان میں ایک کائنات کو کہتے ہیں, سورج، چاند، یہ ستارے، یہ نو پلانٹ، نو سیارے، ان سب کو ہم ایک عالم کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہماری کائنات کتنی بڑی ہے؟ ہماری کائنات میں یہ جو سورج، یہ چاند، ہمارے ستارے اور یہ زمین اور ایسے نو سیارے ہیں، آپ جانتے ہیں کتنی بڑی ہے؟ جس کو ملکی وے کہتے ہیں سائنسدان. اس ہماری کائنات میں جو ستارے آپ دیکھ رہے ہیں، سائنس نے دوربین سے معلوم کیا ہے کہ 200 بلین ستارے اس ہماری کائنات میں موجود ہیں. اور آج سائنس کہتی ہے کہ ایسی کائناتیں جس میں 200 بلین ستارے ہیں، ایسے لگ بھگ 250 بلین کائناتیں انہوں نے دیکھی. یہ پوری کائناتیں اس کرسی کے مقابلے میں اس انگوٹھی کی مانند ہے، وہ اللہ کے ہم ماننے والے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی تصویر ہے ہماری اپنی کائنات کی، یہ جو انہوں نے ٹیلیسکوپ سے لی ہے. یہ پورے ستارے 200 بلین ستارے، اس میں ہماری زمین، سورج، سب کچھ آ گیا. یہ ایک حصہ ہے، یہ باقی کی کائنات ابھی پھیلی ہوئی. اور آپ جانتے ہیں دو کائناتیں، ایک کائنات سورج، 200 بلین ستارے، چاند، یہ سب کو لے کر ایک کائنات، ایسے جتنے کائناتیں ہیں ایک دوسرے سے دور تیرتے ہوئے چلے پھیل رہے ہیں. یہ اتنی بڑی جگہ ہے اور اتنی پوری جگہ اس کرسی کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی مانند ہے. کتنی تیز آپ جانتے ہیں، یہ جو سورج ہماری ہے، پوری زمین کو، ہم سب کو لے کر ایک طرف جو تیرتا ہوا جا رہا ہے، ہم کو احساس تک نہیں ہم کیا رفتار میں سفر کر رہے ہیں کائنات میں. سائنس کہتی ہے فی الوقت 720,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہ پوری کائنات سفر کر رہی ہے. اور یہ سب میں نے کیوں بتایا جانتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جب یہ عالمین کہا تو ایک عالم نہیں، عالمین کہا، ایسی پوری کائناتیں. سائنس کہتی ہے ایسے 200 بلین ستارے جو الگ الگ کائنات کے ہیں، کائناتیں ایک دوسرے کے اندر سے باہر نکل جاتی ہے لیکن کوئی ٹریفک کنٹرول کرنے والا سوائے اللہ کے نہیں ہے. اگر ایک ٹکر کوئی کائنات دوسری سے ٹکرا جائے تو کیا حال ہوگا؟ سوچا کون ہے جو ان سب کو پال رہا ہے اس نظام کو؟ الحمدللہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پال رہا ہے. ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اور جب پال رہا ہے یہ اللہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم بچپن میں اپنے ماں باپ سے کچھ مانگتے ہیں تو بچوں کی بات چیزوں کو ماں باپ چڑ میں آ کر دیتے ہیں، جا بھائی لے میرے پاس، تنگ مت کر مجھے. کبھی کبھار یہ کیفیت ماں باپ کی ہوتی ہے. اور دنیا میں ماں باپ سے زیادہ مخلص طور پر اپنی اولاد کو کوئی نہیں پال سکتا، یہ بات طے ہے، یہ بالکل کھری کوٹ بات ہے کہ ماں باپ سے مخلص طور پر اولاد کو کوئی نہیں پال سکتا. لیکن ایسے مخلص ماں باپ بھی کبھی کبھار اولاد سے تنگ آ کر کہتے ہیں جا بھائی لے لے تیرے کو جو ہونا ہے، مجھے تنگ مت کر. لیکن جب اللہ ہم کو پالتا ہے تو اللہ ہم کو بتا رہا ہے کیسے پالتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین ذکر میں آ کر نہیں پالتا بلکہ الرحمن الرحیم بن کر پالتا ہوں، رحمان اور رحیم بن کر پالتا ہوں. میں ضد نہیں ہوتا، تم مجھے شرک کر کے گالی دیتے ہو. یہ مسلمان کلمہ پڑھ کر ہیپی کرسمس کہتا ہے، کہتا ہے کہ عیسیٰ میری ناجائز اولاد ہے اور عیسائی کو ہیپی کرسمس کہتا ہے، تب بھی میں اس کو رزق دیتا ہوں اور اس کی حفاظت کرتا ہوں. الرحمن الرحیم، اور یہ جو رحمان کا لفظ ہے یہ بڑے گہرے معنوں والا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو کہتے ہیں کہ ماں کے رحم میں بچہ 9 مہینے کے لیے تھا. اس کو رحم کیوں کہا گیا؟ عربی لفظ رحم سے رحمان اور رحیم نکلا ہے. رحم ماں کے پیٹ کو اس لیے کہا گیا کیونکہ رحم عربی میں کسی ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی چیز رکھ دی جائے تو اس چیز کے بغیر مانگے کے اس چیز کے رہنے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ پوری کر دی جاتی ہیں. جب ماں کے پیٹ میں آپ اور میں 9 مہینے تھے، کبھی ہم نے اپنی ماں کو ان 9 مہینوں میں کہا کہ ماں مجھے بھوک لگی ہے کچھ کھانا کھلا؟ کبھی اس ماں کو کہا کہ ماں ذرا اس کروٹ بدل جا، مجھے ادھر تکلیف ہوتی ہے؟ بغیر ہمارے کہے ماں نے 9 مہینے ہماری حفاظت کی. تو ایسے مقام کو رحم کہتے ہیں. رحمان اللہ اس لیے ہے کہ وہ کہتا ہے بندے تو مجھے بار بار یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے تجھے پالنا ہے، میں تیرے بغیر مانگے تیرے ضروریات کے تمام سامان میسر کر دیا. یہ اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، الرحمن الرحیم. اور پھر جب اللہ رحمان اور رحیم دو بار کہہ رہا ہے، دونوں کے معنی تو ایک ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنی وکیبلری بتا رہے ہیں کہ مجھے رحمان کا بھی لفظ معلوم ہے اور رحیم کا بھی؟ نہیں، اللہ الرحیم پوری انسانیت کے لیے، جس میں مسلم اور غیر مسلم آ گئے، جس میں جانور اور پرند آ گئے، یہ تمام آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 416 کہ اللہ نے جب کائنات کو مکمل تکمیل کر دیا, تخلیق کر دیا, تو اس نے کہا کہ آج میں نے اپنے جلال پر میرے رحمت کی صفت کو غالب کر لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرماتے ہیں. صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 476 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں بانٹ دیا اور ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ, 1%, 1%, ایک حصہ اپنی رحمت کا پوری کائنات میں بانٹ دیا. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ ماں اولاد سے محبت کرتی ہے, اولاد ماں سے محبت کرتی ہے, جانور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, انسان اپنے رشتے قائم رکھتے ہیں. تم لوگ جو محبت آپس میں کرتے ہو وہ 1% رحم کا نتیجہ ہے. اور وہی 1% رحم ہے کہ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچو کہ اس 1% رحم میں ہمارے نبی رحمت للعالمین اس 1% رحمت کا حصہ ہے. ہم ہمارے نبی سے جو محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 1% رحمت کا حصہ ہے. ہم جو قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرتے وقت محبت دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مخلوق کی, وہ صرف 1% کا حصہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوروں سے محبت کیے ہیں وہ اللہ کی اس 1% رحمت کا حصہ ہے. میں نہیں کہتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بات. یہ جو دنیا میں سورج کی روشنی مشرک کو بھی دی جاتی ہے, نافرمان کو بھی دی جاتی ہے, بارش کا پانی دیا جاتا ہے, یہ صرف الرحیم کا نتیجہ ہے. پھر الرحمان کیا ہے؟ سوچو میرے بھائیوں, سوچو میری بہنوں, اللہ کتنا محبت کرتا ہے مسلمانوں سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قیامت واقع ہوگی تو جو 99% رحمت کے حصے ہیں میرا اللہ میری اس امت کے لیے اٹھا کے رکھا ہے. یہ ہے وہ اللہ جو الرحمن اور رحیم ہے. اس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور کیسے ہمارا جی گوارا کرتا ہے کہ اس اللہ کے نافرمان پھر بن جائے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. اور پھر ہم نے کہا مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا اکیلا بادشاہ. آپ تعجب کریں گے کہ جو ہندو دوست احباب کہتے ہیں کہ جنم کے بعد جنم ہے, جب آپ ان کی رگوید پڑھیں گے تو رگوید میں آپ کو معلوم ہوگا کتاب نمبر 10 سبق نمبر 14 منترا نمبر 2 کتاب نمبر 4 باب نمبر 5 منترا نمبر 5 میں اور اتھروا ویدا کتاب نمبر 6 باب نمبر 120 منترا نمبر 1 کتاب نمبر 6 باب نمبر 120 منترا نمبر 3 میں ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ اس موت کے بعد صرف ایک ہی زندگی, پورن جنم, پورن جنم, پھر پورن جنم. یہ ان کی کتابوں سے ثابت نہیں ہے, صرف ایک جنم ہے اس کے بعد, جس طرح ہمارا ایمان ہے. اور پھر ان کو ان کتابوں میں وید شاستروں میں بتایا گیا ہے کہ ان کو بھی حساب کتاب دینا ہے اپنے اعمال کا. جب آپ بائبل پڑھیں گے تو پوری اس پوری بائبل میں, جو عیسائیت آج پڑھتی ہے پوری دنیا بھر کی, اس پوری بائبل میں جیزس کرائسٹ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ تم لوگ یہ ایمان رکھ لو کہ میں تمہارے لیے مر گیا اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ چیلنج ہے کسی عیسائی کو کہ ایک جملہ ان کی اپنی زبانی اس میں سے بتا دیں. بلکہ جب آپ پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں اس بائبل کا, جو یہودیوں کی بھی مقدس کتاب ہے, بک آف ایزائیکل چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 20 میں آیا ہے, دا سول دیٹ سنت اٹ شل ڈائی, دا فادر شل ناٹ بیئر دا انیکویٹی آف دا سن, نائدر شل دا سن بیئر دا انیکویٹی آف دا فادر, دا وکیڈنس آف دا وکیڈ از اپون ہم اینڈ دا رائٹیسنس آف دا رائٹیس از اپون ہم. مانا یہ ہوا کہ جو کوئی نفس برا کام کرے گی اس برائی کا انجام اس بری نفس کے لیے ہے. کوئی بیٹا اپنے باپ کے برے اعمال کا سلا نہیں بھگتے گا, نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے برے اعمال کا سلا بھگتے گا. جو کوئی اچھا کام کرے گا وہ اچھائی کا فائدہ اسی کے لیے ہے, جو کوئی برا کام کرے گا اس برائی کا وبال اسی کے لیے ہے. اور جیزس کرائسٹ نے ان کو نئے عہد نامے میں گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 20 میں کہا کہ جب تک کہ تمہاری نیکیاں, اے مجھے ماننے والوں, تمہاری نیکیاں جب تک کہ تمام دوسرے نہیں ماننے والوں سے افضل نہیں ہو جاتی, تم لوگ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے. قرآن نے کہا سورہ زلزال قرآن مجید کا 99 سورہ آیت نمبر 7 اور 8 میں, جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا, جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی اس سے اس کا حساب لیا جائے گا. مالک یوم الدین, وہ حساب لے گا کون؟ وہ اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, وہ اکیلا اس دن حساب لے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان قرآن مجید کا 55 سورہ آیت نمبر 26 اور 27 میں کل من علیہ فان, سب کچھ فنا کر دیا جائے گا, سب کچھ موت کے حوالے ہو جائے گا, صرف تیرے رب کی ذات بچ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب قیامت واقع ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز لگائیں گے آسمان سے, آج میرے سوائے کون زندہ بچ گیا ہے؟ چار فرشتے آواز دیں گے, جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت کہیں گے کہ اے اللہ ہم زندہ بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ملک الموت کو کہیں گے کہ اے ملک الموت ان تینوں کی روحوں کو قبض کرو. جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض ہوگی, میکائیل علیہ السلام کی روح قبض ہوگی, اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ آواز دیں گے آج میرے سوائے زندہ کون بچا ہوا ہے؟ ملک الموت کہیں گے کہ اے اللہ آج آپ کے سوا میں بچا ہوا ہوں. اللہ کہے گا اے ملک الموت اب خود کو موت دو. اور جب ملک الموت خود کو موت دیں گے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو اللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16 میں, اللہ قیامت میں آواز دینے والا ہے. کیا جانتے ہیں؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے کیا آواز دینے والا ہے؟ جب اللہ کو تسلی ہو جائے گی کہ کسی کی آواز اب نہیں آ رہی ہے, اللہ خود جواب دے کر فرمائے گا سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16, اس اللہ کے ساتھ تم شرک کر کے ہاتھی کی عبادت کرتے ہو, سانپ کی عبادت کرتے ہو, چوہوں کی عبادت کرتے ہو, جھاڑوں کی عبادت کرتے ہو, ایسے اللہ کے مقابلے میں. جب ہم نے یہ سب کچھ جان لیا تب ہم نے کہا جب ہمارا اللہ اتنا عظیم ہے, اتنا اکبر ہے, اتنا رحمان اور رحیم ہے, اور قیامت کے دن کا جب وہ اکیلا بادشاہ ہے, اب ہم نے کہا ایاک نعبد, اے اللہ ہم سوائے تیرے کسی کی عبادت نہیں کرتے, اے اللہ سوائے تیرے کسی کی عبادت نہیں کرتے. کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ کوئی اللہ کے سوا معبود ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے. اور غیر مسلم سمجھیں گے ارے یہ تو مسلمانوں کی زبردستی ہے, یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, صرف اکیلے خدا کی عبادت کرو. تو ہم کہتے ہیں بھائی تم جو کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو کہ یہ خدا کی کتابیں ہیں, اے ہندو دوست احباب آپ کی دھارمک کتابیں یہاں موجود ہیں تاکہ کل کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہہ دیا. ہندو دوست احباب کو حکم آیا ہے کہ خدا ایک ہے اور مورتیوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے. جب آپ رگ وید پڑھیں گے کتاب نمبر 1 باب نمبر 164 ورس نمبر 46 اس میں کہا گیا ہے کہ جو دھارمک سنت ہوتے ہیں وہ ایک خدا کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں. اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں تقریباً جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیے ہیں. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 70 سورہ آیت نمبر 110 میں کہا قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى, تم اسے اللہ کہہ کر پکارو یا الرحمن کہہ کر پکارو, جو کوئی سب سے اچھے نام ہے وہ اللہ کے لیے. اللہ تو ایک ہے, نام کئی ہو سکتے ہیں. رگ وید میں کہا گیا کہ خدا ایک ہے اس کے نام کئی ہیں. جب آپ یہی رگ وید پڑھتے ہیں کتاب نمبر 6 باب نمبر 45 اور ورس نمبر 16 اس میں آتا ہے یا ایک تت مشتوہی, اس کا معنی ہے وہ اکیلا ہے, اس کا ثانی, اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. جب آپ یہی رگ وید پڑھتے ہیں کتاب نمبر 8 باب نمبر 1 ورس نمبر 1 اس میں آتا ہے ماں سدن ادبی سنستا سکھایو ماں ریشنیتا, جس کا معنی ہے کہ اے دوستو اس اکیلے کی تمام تعریفیں بیان کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. جب آپ یجروید پڑھتے ہیں, یجروید بھی میں نے یہاں لایا ہے, تو اس کے سبق نمبر 32 اور اس کے ورس نمبر 3 میں کہا گیا نہ تسیہ پرتیما آستی, اس خدا کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی. تو جب آپ شکل اور صورت بنا کر عبادت کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے کیونکہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے. یہی یجروید سبق نمبر 40 اس کا ورس نمبر 8 کہتا ہے شدھاما پواپ ودھم, وہ ایک خدا ایسا ہے جس کی کوئی شکل نہیں ہوتی. وہی یجروید باب نمبر 40 شلوکا نمبر 9 میں آیا ہے, اندھاتما پویشنتی اسمبھوتی مپاستے, جس کا مانا ہے کہ جو کوئی قدرتی چیزوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جیسے جھاڑ, پہاڑ, سورج, چاند, ستارے, ہاتھی, چوہے, یہ لوگ اندھیرے میں. قرآن نہیں کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کی دھارمک کتاب کہہ رہی. یجروید باب نمبر 40 یا منترا نمبر یا ورس نمبر 9 کہہ رہی ہے, اور پھر آگے بڑھ کر کہتی ہے جو کوئی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا کر پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ اور بڑے اندھیرے میں. میں نے ایاک نعبد, وہ ایک کون ہے؟ وہ ایک ہمارا اللہ ہے جس کی عبادت کرتا ہے. ایاک نعبد, ہم سوائے تیرے کسی کی عبادت نہیں کرتے. جب آپ ان کی اپنیشد پڑھتے ہیں, یہ ہے چندوگیا اپنیشد اور یہ ہے سویتا سویتارا اپنیشد, جب آپ یہ چندوگیا اپنیشد پڑھیں گے بک نمبر 6 باب نمبر 2 ورس نمبر 1 میں آیا ہے اکم ودویتیم, جس کا معنی ہے وہ ایک ہے اور دوسرا خدا کوئی نہیں ہے. جب آپ یہ سویتا سویتارا اپنیشد پڑھتے ہیں تو اس کے باب نمبر 3 اور منترا نمبر یا ورس نمبر 2 میں آیا ہے کہ وہ اکیلا رودرا ہے, یعنی کہ وہ اکیلا قیامت کے دن فیصلے سنانے والا ہے. رودرا سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے برائی کو ختم کرنے والا اور گناہ گاروں کو سزا دینے والا. جب آپ یہی سویتا سویتارا اپنیشد پڑھتے ہیں باب نمبر 3 ورس نمبر 3 میں آتا ہے کہ وہ اکیلا تمام آسمانوں اور زمین کا خالق ہے, اکیلا خالق ہے. جب آپ یہی سویتا سویتارا اپنیشد پڑھتے ہیں باب نمبر 4 اور ورس نمبر 19 میں آتا ہے نہ تسیہ پرتیما آستی, اس کی کوئی شکل و صورت نہیں. جب آپ یہی سویتا سویتارا اپنیشد پڑھتے ہیں باب نمبر 4 اور منترا نمبر یا ورس نمبر 20 میں آتا ہے کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا. قرآن مجید میں اللہ نے کہا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103 میں لا تدریکہ الابصار, کوئی نگاہیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی. ایاک نعبد, اور جو برہما سوترا ہوتا ہے ان کا, برہما سوترا کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ جس طرح ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے ایمان کی گواہی دینے, ایک ہندو دوست کو ہندو قائم رہنے کے لیے اس کو برہما سوترا کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. اور یہ برہما سوترا کا کلمہ کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ ایک کم برہم دتیو ناستے نہ ناستے کنچن, بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے ذرا بھی نہیں. دیوڈو اکڈے اکا دیونی تپا ویرے دیوڈو لیڈو 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 ویرے دیوڈو لیڈو, گاڈ از اونلی ون, دیر از نو سیکنڈ گاڈ, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ان دا لیسٹ بٹ. وہ ایک اللہ ہے, ایاک نعبد, ہم اب گواہی دیتے ہیں وہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اور پھر ہم نے کہا ایاک نستعین, لیکن اس کے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چل, یہ جو بائبل ہے آپ عیسائی کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ اس بائبل سے کوئی ایک ورس عیسیٰ علیہ السلام جس کو یہ لوگ جیزس کرائسٹ کہتے ہیں ان کے الفاظ میں ایک ایسی سینٹنس بتائے جس میں جیزس کرائسٹ نے کہا کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو. یہ چیلنج ہے زندگی بھر کا, اور اگر وہ بتانے کے لیے تیار ہیں آپ میں سے کسی کو ایک کوئی عالم مل جائے, مجھے عام عیسائیوں کے ساتھ ٹائم خراب کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, کافی کام ہے میرے پاس ماشاءاللہ, اگر کوئی ان کا عالم مل جائے تو IREF کی جانب سے جس جگہ کہیں میں پورا مناظرہ پبلک میں مناظرہ ارینج کرنے تیار ہوں, وہ آ کے ثابت کر لے کہ اس کتاب میں جیزس کرائسٹ نے کہا کہ میری عبادت کرو یا میں خدا ہوں. بلکہ الٹا جب آپ یہ بائبل پڑھتے ہیں تو پرانے عہد نامے میں جو یہودیوں کی بھی مقدس کتاب ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو کہا بک آف ڈیوٹرانومی سبق نمبر 6 ورس نمبر 4 میں شما اسرائیل ادنوئی الوہین ادنوئی حد, سن لو اے بنی اسرائیل, سن لو اے یہودیو, تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے. جب آپ بک آف ایکزوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 4 اور 5 پڑھتے ہیں, 3 4 اور 5 بک آف ایکزوڈس کا سبق نمبر 20, اس میں کہا گیا Thou shalt not worship any other god besides me, تم لوگ کسی خدا کی عبادت نہیں کرنا سوائے میرے ایک کے. Thou shalt not make unto thyself any graven image of any likeness of anything into the heavens above or on the earth beneath or in the waters beneath the earth, تم لوگ آسمانوں میں سے کسی چیز کی شکل بنا کر اس کی عبادت نہیں کرنا, زمین پر کسی شکل کی عبادت نہیں کرنا, نہ پانی کے اندر کسی شکل کی عبادت خدا کہہ کر کہنا. For your Lord the God I am a jealous God, کیونکہ تمہارا خدا جو ایک خدا ہے وہ بڑا ناپسند کرتا ہے اس چیز کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. وہ کون ہے؟ ایاک نعبد, وہ اللہ رب العالمین. جیزس کرائسٹ نے ان کو گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں کہا آئی کین آف مائن اون سیلف ڈو نتھنگ ہمارا تو سب کا ایمان ہے, ہر عقل مند کا ایمان ہے جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے, خدا پہ, کہ خدا تو سب کچھ اپنے سے کرتا ہے, کرتا ہے کہ دوسروں کی مدد سے کرتا ہے؟ خدا اپنے سے کرتا ہے کہ دوسروں کی مدد لیتا ہے؟ ہاں, تو آپ لوگوں کی دعائیں سننے پہ بھی اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود آپ کی دعائیں سن لے گا انشاءاللہ. تو جیسس کرسٹ نے کیا کہا, آئی کین آف مائی نون سیلف ڈو نتھنگ, میں اپنے سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ ایک جملہ ان کا بائبل کا کافی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ وہ خدا نہیں. ایز اے یو آئی جج, جو کچھ مجھ پر وہی آتی ہے میں سب کو بتا دیتا ہوں. اینڈ واٹ ایور آئی جج از جسٹ بیکاز آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف دا گاڈ ہو سینٹ می, دا ول آف دا فادر ہو سینٹ می. جو کچھ میں کہتا ہوں وہ حق کی بات ہے, کیونکہ وہ بات میں اپنے سے نہیں کہتا بلکہ جو کچھ مجھ پر وہی ہوئی ہے اس حساب سے وہ بات کہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام, جیسس کرائسٹ نے ان کو بائبل میں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 اینڈ 4 میں کہا, دس از لائف اٹرنل, اے لوگوں سن لو کہ یہ ختم ہونے والی زندگی ہے, دیٹ دے مائٹ نو دی, تاکہ یہ لوگ آپ کو پہچان لے اے ایک اللہ, دیٹ دے مائٹ نو دی دا اونلی ٹرو گاڈ, جو صرف ایک سچا خدا ہے, اینڈ جیسس کرائسٹ, اور جیسس کرائسٹ کو ہم دو ہیو سینٹ, جسے آپ نے بھیجا ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ میں خود سے آیا ہوں یا میں خدا ہوں. آئی ہیو گلوریفائڈ دائی نیم آن ارتھ, میں نے آپ کے نام کو اس زمین پر بلند کیا ہے. سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21 سورہ آیت نمبر 25, وما ارسلناک من قبلک من رسول الا نوحی الیہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا, اور عیسیٰ تو ہمارے رسول ہیں علیہ السلام, ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا بلکہ یہ وحی کی کہ اعلان کر دو انسانوں میں کہ کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں ہے, ایاک نعبد, تو ایک اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں, اور اس ایک اللہ سے ایاک نستعین, اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی جب مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے تو تم لوگ پانی کے بارے میں کیوں کہتے ہو, ذرا پانی مجھے پلا دو, تم دوسرے سے مدد مانگ رہے ہو تو یہ تو شرک ہے. ہم کہتے ہیں عقل مند بھائی, مسئلہ ایسا نہیں ہے, جب ایاک نستعین کہتے ہیں تو نستعین کا اصل معنی ہوتا ہے ایسی مدد جس میں پورا ایمان اور عقیدہ رکھ دیا جائے کہ سوائے اس کے یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ اگر میں کسی سے پانی مانگتے وقت یہ سوچ لوں کہ سوائے اس کے مجھے پانی کوئی پلا ہی نہیں سکتا, تو وہ ایاک نستعین کی تعریف کے خلاف جائے گا. ورنہ اللہ نے مدد مانگنے کی اجازت دی, لیکن استعانت صرف اللہ سے ہوگی, یعنی کہ وہ مدد جس میں عقیدہ ہو جائے کہ یہ سوائے اس کے کوئی نہیں کر سکتا, وہ خالص اللہ کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, کیونکہ اگر میں کسی سے پانی مانگوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے دینے سے پہلے مر جائے, ہو سکتا ہے کہ میں اس سے لینے سے پہلے مر جاؤں, ہو سکتا ہے کہ دونوں گر جائیں اور گلاس گر جائے, تو میرا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے کہ مجھے پانی پلا سکتا ہے. لیکن اللہ پر ہے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ ضرور مجھے پلا سکتا ہے. یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب دیکھیے آپ, جب مدد مانگے تو اللہ کو معلوم تھا یہ مسلمان 1400 بعد والے کیسی مدد مانگتے تھے معلوم ہے, اللہ میرے کو جوبلی ہلز میں ایک بڑا گھر دلا دے, وائٹ ہاؤس کے بازو ایک بڑا پیلس پریسیڈنٹ بش کے پیلس کے بازو دلا دے, یا راج بھون کے بازو ایک بڑا پلاٹ دلا دے. یہی دعائیں مانگتے تھے جو ایمان اور اسلام سے دور ہیں ان کے بارے میں. آپ مانگتے تھے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مت کہو میرے جانے کے بعد ارے ہم کو بول کے گئے, آپ کو نہیں بولا, جو ایمان اور اسلام سے دور. اللہ تعالیٰ آپ لوگ بہت اچھے مخلص ہیں اسی لیے تو یہاں پہ ہیں. ایسے جو لوگ ہیں اللہ کو معلوم تھا یہ لوگ بے وقوفی کی دعائیں مانگیں گے, تو اللہ نے کیا کہا کہ دعاؤں میں کئی چیزیں ہیں مانگنے کی, تم یہ سب چیزیں مانگ کر ٹائم کیوں خراب کرتے ہو؟ اگر دعا مانگنا ہے تو کیا مانگو, اہدنا صراط المستقیم, صراط مستقیم عطا فرما. ورنہ اگر تو فرعون کی جیسی دولت اور حکومت بھی دے دے لیکن صراط مستقیم نہ دے, اے اللہ ہم غارت ہو گئے, ہم کو صراط مستقیم دے دے, چاہے ایک گھر ایسا دے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا کہ سر پھیلاتے تو ایک دیوار کو لگتا, پیر پھیلاتے تو دوسری, ایسا چھوٹا گھر دے دے لیکن صراط مستقیم ضرور دے. وہ فرعون کی دولت نہیں چاہیے, وہ ہارون کی دولت نہیں چاہیے, یہ کائنات نہیں چاہیے, لیکن صراط مستقیم میرے نبی کا راستہ چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اہدنا صراط المستقیم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد میں صراط مستقیم کے بارے میں تفسیر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کر رہے ہیں قرآن کی تفسیر, صاحب قرآن سے بہتر کائنات میں بھلا کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہدنا صراط المستقیم کی تفسیر فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اہدنا صراط المستقیم ہے یہ ایک سیدھا راستہ ہے. جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو مجھے میں اس راستے کے ایک کونے پر اس کو چھوڑتا ہوں, اور وہ جو اس کا راستہ ہے اس راستے کی دونوں جانب دیواریں اٹھی ہوئی ہیں اور ان دیواروں میں دروازے پڑے ہوئے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں, اللہ تفسیر کر رہا ہے صراط مستقیم کی. جو آپ سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا اہدنا صراط المستقیم, اس صراط مستقیم کی اللہ رب العالمین تفسیر کر رہے ہیں کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو ایک سیدھا راستہ ہے جس کے ایک کونے پر بندے کو چھوڑتا ہوں, اور وہ جو سیدھا راستہ ہے اس کی دونوں جانب دیواریں اٹھی ہوئی ہیں اور ان دیواروں کے اندر دروازے لگے ہیں جن دروازوں پر پردہ پڑا ہے, دروازے کھلے ہوئے ہیں. بندے کو میرے ایک اوپر سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے اور اس کونے سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندے اس راستے سے سیدھا میری جانب آ جاؤ. اگر ادھر چھوڑے گئے ہیں تو ادھر سے آواز آتی ہے اے بندے اس راستے سے سیدھا میری جانب آ جا, ان دروازوں میں نہ جھانک. یہ دروازے وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں, اگر ان میں سے کہیں جھانکے گا تو اسی کے ذریعے سے باہر ہو جائے گا اور صراط مستقیم سے تو ہٹ جائے گا. ادھر سیدھے میرے پاس آ جا. اور اوپر سے آواز دینے والا کہتا ہے کہ اے بندے اس راستے پر سیدھا چلے جا, ان دروازوں میں سے نہ جھانک, اگر ادھر ادھر جھانکے گا تو وہ گمراہی کے راستے ہیں نکل جائے گا, اس طرف چلے جا. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وہ جو اوپر سے میرے بندے کو آواز آ رہی تھی اس کے اندر کی اسلام کی فطرت ہے جو میں نے اس کے ساتھ پیدا کی. سورہ روم قرآن مجید کا 30th سورہ آیت نمبر 30 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمام انسانوں کو مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ پیدا ہونے والا چاہے ہندو کے گھر کا ہو, عیسائی کے گھر کا ہو یا کسی اور گھر کا ہو وہ مسلم پیدا ہوا, بعد میں اس کے والدین کے اثر میں آ کر وہ جو چاہے بن جائے. تو اس کی وجہ اسلام کی فطرت ہے, اوپر سے آواز دے رہی ہے کہ اس طرف سیدھا گزر جا اس طرف, اور جو دوسری جانب ٹھہر کر آواز دے رہا ہے آپ کے راستے کے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرا قرآن مجید ہے جو میرے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس اہدنا الصراط المستقیم کی ہم نے دعا مانگی کہ اللہ اس راستے پر چلا دے, ورنہ پوری دنیا کی بھی اگر دولت مل جائے یہ ایک راستہ نہ ملے تو ہم برباد ہوں گے. اہدنا الصراط المستقیم. بندے نے جب اللہ سے کہا ایاک نستعین, اے اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں, میں دعا مانگ رہا ہوں, اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی. آپ جانتے ہیں کہ یہ جملہ کہنا کفر ہے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کیا. کیا اللہ ہمارا رب نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا اللہ ہمارا خالق نہیں ہے؟ کیا اللہ ہمارا رازق نہیں ہے؟ اگر میں کہوں نہیں ہے تو پھر میں مسلمان ہوں؟ ہاں نہیں ہے. اگر کہوں اللہ رازق نہیں ہے تب بھی مسلمان ہوں؟ نہیں ہوں. جو مسلمان کہہ دے کہ اللہ دعا نہیں سنتا, اللہ اس مسلمان کی بھی حفاظت. مسئلہ یہ ہے کہ دعا سننے کے اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے دعائیں تین الگ الگ اوقات میں سنتا ہے. ہم بندے جلد بازی میں پریشان ہو کر سمجھتے ہیں دعا نہیں سن رہا ہے تو تمام آڑے ٹیڑے کام کر لیتے ہیں. وہ تین اوقات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ وقت ہے کہ جب بندہ مانگتا ہے اور فوری عطا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں کسی کی بہن کے لیے کسی کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ دیکھنے آ جائیں اور ماں باپ نے دعا کی کہ اللہ یہ رشتہ طے کر دے, اور رشتہ طے ہو گیا, بندے نے دعا مانگی فوراً قبول ہو گئی. ایک طالب علم نے دعا مانگی کہ اللہ اس ایگزام میں مجھے اچھے مارکس سے پاس کر دے, بندے نے دعا مانگی پاس ہو گیا. جب بندہ مانگتا ہے تب عطا کر دیا جاتا ہے. دوسرا وقت جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً عطا نہیں کرتے. ایک اگر سیکنڈ کلاس کا بچہ یا جو چھوٹے معصوم بچے مجھ سے پہلے تقریر کیے, اگر وہ لوگ اپنے والد سے کہیں گے ذرا مجھے مرسیڈیز دلائیے پپا, اور اگر ان کے والد کی استطاعت ہوگی تب بھی وہ نہیں دلائیں گے. لیکن والد اگر استطاعت رکھ کر نہیں دلاتے کا مانا یہ نہیں ہے کہ والد دلانا نہیں چاہ رہے ہیں یا نہیں دلاتے, بلکہ والد کو اپنے تجربے کی بنیاد پر معلوم ہے کہ اس معصوم بچے کو دے دوں گا تو ٹکر کھائے گا, میرے بچے کی جان کو نقصان ہوگا, وہ بچے کی محبت میں بچے کو مرسیڈیز نہیں دلاتے. جب اللہ بعض وقت ہماری دعائیں فوراً قبول نہیں کرتا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم گنہگار مسلمان ہو اس لیے قبول نہیں کرتا، بلکہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کو معلوم ہے اگر اس میرے معصوم بندے کو دے دوں گا تو یہ لے کر یہ نقصان میں جائے گا. کیوں؟ الرحمن الرحیم ہے وہ بغیر ہمارے مانگے ہماری ضرورت پوری کرنے والا ہے. اور تیسری جو وقت ہے دعا قبول ہونے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے میدان محشر میں ٹھہرا دیے جائیں گے اور میدان محشر میں اچانک ایک گنہگار بندہ دیکھے گا کہ نیکی کے پڑھلے اتنے بھاری ہیں اس بندے کے، پریشان ہو جائے گا، کہے گا کہ اتنے نیکیاں کہاں سے مل گئیں. یہ سنانے کے پہلے ایک اور بہترین بندے کی صفت دیکھیے، اب انسان کی فطرت کیسی ہوتی ہے. ایک حدیث سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شمائل ترمذی حدیث نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے تمام جنت میں جانے والوں کے اعمال بتا دیے، پہلے سے لے کر آخری جنتی تک پوروں کے اعمال بتا دیے. ان میں سے ایک جنتی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو میدان محشر میں کھڑا کر کے اس کے اطراف سے ایک اسکریننگ کریں گے، ایک پردے کیسا بنائیں گے تاکہ کوئی اس کو نہ دیکھے، اور بندے کا جو کھلا سامنے کا حصہ ہوگا وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ دکھاتے رہیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ، کہ دیکھ تو یہ چھوٹا گناہ کیا نہیں کیا، دیکھ یہ چھوٹا گناہ کیا نہیں کیا. بندہ دیکھتے جائے گا، کہے گا ہاں میں نے کیا، ہاں میں نے کیا، ہاں میں نے کیا. اب اس کے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ نہیں دکھائیں گے اس کو. شمائل ترمذی حدیث نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑے گناہ نہیں دکھائیں گے. تو دیکھیے اب بندے کی کیفیت دیکھیے، میدان محشر میں ٹھہرا ہے اور دل میں سوچ رہا ہوگا شاید اللہ تعالیٰ بڑے گناہ بھول گئے، چھوٹے چھوٹے دکھا رہے ہیں، خوش رہے گا. پورے گناہ دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تیرے پورے گناہ تجھے دکھا دیے؟ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ تو نے پورے مجھے گناہ دکھا دیے، کیا اور کوئی گناہ نہیں؟ نہیں اللہ تعالیٰ، کوئی اور میرا گناہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھو جب بندہ سائنس چلے گا تو وہ تو خالق ہے. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے اصل آج میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تیرے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو میں نیکی میں بدل دوں. تو فوراً باپ بندہ کہے گا نہیں نہیں اللہ تعالیٰ میں یہ بھی گناہ کیا، میں یہ بھی گناہ کیا، وہ خود شروع کرے گا. دیکھیے یہ بندے کی صفت ہے. تو جب ہم ایاک نستعین بول کر دعا مانگتے ہیں، جو تیسری وقت دعا قبول ہونے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گنہگار بندہ دیکھے گا کہ میدان محشر میں نیکی کا پڑلا بھاری ہو چکا ہے، پوچھے گا اے اللہ میں تو اتنے گناہ کیا کرتا تھا، یہ نیکی کا پڑلا بھاری کیسے ہو گیا؟ اللہ کہے گا یاد ہے تو نے دنیا میں مجھ سے یہ دعا مانگی تھی، میں نے تجھے دنیا میں نہیں دیا تھا. یاد ہے یہ دعا مانگی تھی، دنیا میں نہیں دیا تھا. یاد ہے یہ دعا مانگی تھی، دنیا میں نہیں دیا تھا، لیکن تو اے میرے بندے مجھ پر ایمان رکھ کر مانگا تھا کہ میں دے سکتا ہوں تجھے، آج اس کے بدلے میں تجھے نیکیاں دے رہا ہوں، لے ان نیکیوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تب وہی بندہ کہے گا اے اللہ تیرے ذات کی قسم کاش کہ میری کوئی دعا اس دنیا میں قبول ہی نہیں کرتا اور آج تمام نیکیوں کے بدلے میں مجھے ملتا. یہ ہے وہ اللہ. اور کم سے کم کتنے بھی گناہ کر لو ہم مسلمان ہونے کے بعد، ایک اتنا گناہ تو ہم کو نہیں کرنا ہے کہ پورا جہنم میں عذاب ہونے کے باوجود بھی بچ کے نکلنا ہے. تو کئی لوگوں کا خیال ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دی اگر تو ہم جنت میں جانا ہی جانا ہے، ہمارے کو کوئی دوزخ میں ڈال ہی نہیں سکتا. اگر یہ بات صحیح ہے، اگر یہ بات صحیح ہے، میں نہیں کہتا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم جاہل ہو، میں نہیں یہ نہیں کہوں گا کہ تم یہودی کے ایجنٹ ہو، میں یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ ان کو آئی ایس آئی میں بک کرا دے، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر تم اس بات میں اپنی سچی ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہی جنت میں چلے جاؤ گے تو اس صحیح بخاری کا حدیث کا کیا کرو گے؟ صحیح بخاری کی حدیث جلد نمبر 1 حدیث نمبر 770 حوالہ دے رہا ہوں، جلد نمبر 1 یہیں موجود ہے، چاہے تو ابھی بھی دیکھ سکتے ہو. جلد نمبر 1 حدیث نمبر 770 کیا حدیث ہے؟ ایک ایسا بندہ رہے گا جس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس کو سزا کے طور پر دوزخ کے قریب رکھیں گے، دوزخ میں پورا نہیں ڈالیں گے اور نہ پورا جنت میں ڈالیں گے، لیکن اس کا منہ دوزخ کی طرف رہے گا، دوزخ کی بھانپ سے اس کی پوری چمڑی گل کے ختم ہو جائے گی، صرف ہڈیاں بچ جائیں گی لیکن چہرے کے پاس کچھ نقصان نہیں ہوگا، چہرہ دوزخ کی طرف رہے گا. وہ شروع کرے گا پکارنا یا 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 اے میرے رب، اے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا بات ہے، کیوں پکار رہا ہے، تیرا تو فیصلہ ہو چکا ہے، کیوں مجھے آوازیں لگا رہا ہے؟ کہے گا اے اللہ میرے چہرے کو دوزخ کی آگ سے پلٹا کر تھوڑا جنت کی طرف کر دے. صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 770 اللہ تعالیٰ کہیں گے اگر میں تیرے چہرے کو پھیرا اے بندے مجھے معلوم ہے کہ دوسری چیزیں مانگنا شروع کرے گا. کہے گا اے اللہ تیرے عزت کی قسم ہے، اے اللہ تیرے ذات اور صفات کی قسم ہے، میں کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اس کے چہرے کو پھرا دو. جیسے ہی چہرہ پھرے گا، جو اس طرف دیکھے گا تو جنت کا باہر سے دروازہ نظر آئے گا. ارے کہے گا ادھر تو جنت کا دروازہ ہے. کچھ دیر کے بعد شروع کرے گا یا ربی یا ربی، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اب کیا ہوا؟ کہے گا اے اللہ جنت میں مت بھیجا، وہ جو جنت کے دروازے کے باہر ایک جھاڑ ہے نا، اس کے سائے میں بھیجا دے. اللہ کہے گا اے ابن آدم تجھ پر لعنت ہو، دنیا میں مجھ سے جھوٹ بولا، اب پھر میرے سامنے میری قسم کھا کے مجھ سے جھوٹ کرا. کہا تھا کہ کچھ نہیں مانگوں گا، اب پھر مانگنا شروع کیا. کہے گا تیرے ذات کی قسم، تیرے عزت کی قسم، اب کچھ نہیں مانگوں گا اس کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، اس کو جھاڑ کے سائے میں لے کے جاؤ. جیسا ہی جھاڑ کے سائے میں جا کے کچھ دیر بیٹھے گا، جنت کا دروازہ اب مکمل نظر آئے گا. دیکھے گا کہ جنت کے دروازے کا جو چبوترا بنا ہے اتنا حسین ہے. کہے گا کہ جنت میں نہیں بھائی، چبوترے تک. شروع کرے گا یا ربی یا ربی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کیا ہوا؟ کہے گا اے اللہ جنت ابھی بھی نہیں مانگ رہا ہوں، وہ جو دروازے کا چبوترا ہے وہاں تک مجھے پہنچا دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ابن آدم تجھ پر لعنت ہو، پھر جھوٹ بولا. پھر اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دیں گے. جب وہاں پہنچ جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، ہو کر اپنے دونوں پیروں کے انگوٹھے پر ایسا ٹھہر کر بتائے صحابہ کو کہ وہ چبوترے پہ سے جنت میں جھانکے گا. جب جنت دکھ جائے گی تو اب خاموش رہنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، لیکن اب سوچ میں پڑے گا، اب اگر مانگوں گا تو اب پکا نہیں ملنے والا ہے. اور دیکھیے بندے کی ناشکری، اتنے بار مانگا ملتا گیا، اتنے بار مانگا ملتا گیا، لیکن خود کے فیصلے جھوٹے کر کے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ دعا قبول نہیں کر. لیکن وہ بندہ آج کے چند لوگوں کی طرح نہیں ہوگا، پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارے گا مانگنے سے. مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی، ایک بھکاری مایوس ہو کے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، کہتے اللہ کو دیکھے نہیں گیا. مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی، رحمت اتنے میں رحمت یہ چلا کے بولی، اللہ کی رحمت امڑ پڑی کہ میرا مایوس بندہ گھر کو چلے آ رہا خالی ہاتھ. مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی، اتنے میں رحمت یہ چلا کے بولی اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے. اے مایوس سائل ہم دیتے ہیں تجھ کو، ہم بھی تو دیکھیں تجھ میں ہے ظرف کتنا کہ تو کتنا لیتا دیکھیں، اب ہم دینے کو بیٹھا ہے. جب یہ اس کے بعد شروع کرے گا یا ربی یا ربی، اللہ تعالیٰ کہیں گے اب کیا ہوا؟ کہے گا اے اللہ تو کتنا رحمان اور رحیم ہے، وہاں سے پلٹا کے یہاں تک لایا، ایسا ختم اندر ڈال کے وہیں رکتا ہوں بس، اندر پورا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ سنیں گے اللہ تعالیٰ، اللہ ہنس پڑے گا، اور اللہ جانے اللہ کیسے ہنس پڑے گا، حدیث کے الفاظ ہے. اور اللہ کہے گا کہ جا اندر داخل ہو جا، یہ تیری ہی لیے بنائی گئی جنت ہے. جب اندر جائے گا تو اللہ پوچھنا شروع کرے گا اے مایوس سائل ہم دیتے ہیں تجھ کو، ہم بھی تو دیکھیں تجھ میں ضرب ہے اب کتنا کتنا لیتا. اے میرے بندے کیا تو مطمئن ہے میری جنت سے؟ اے میرے بندے کیا تجھے یہ کافی ہے؟ اللہ سوال شروع کرے گا، بندہ کہے گا اے اللہ اس کے بعد اور کیا مانگوں؟ اللہ کچھ دیر خاموش ہو جائے گا، پھر کچھ وقفہ گزرے گا، پھر اللہ تعالیٰ شروع کرے گا اے میرے بندے کیا تو مطمئن ہے کہ تجھے کچھ اور عطا کر دوں؟ اے میرے بندے کیا اور کچھ تجھے عطا کر دوں؟ بندہ کہے گا کہ اے اللہ اس کے بعد کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ پھر خاموش ہو جائیں گے. تیسری بار بندہ کہے گا، اللہ پھر کہے گا، بندہ پھر کہے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے. تب اللہ تعالیٰ نعمتیں گنانا شروع کریں گے، کیا تجھے یہ نہیں چاہیے، کیا تجھے یہ نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ دیتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ اس کا حق اس کو ادا ہوگا. تب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو جنت اس کو ملی تھی، یہ جنت میں سب سے چھوٹی جنت تھی جو اس زمین سے 7 گنا بڑی تھی. لیکن ایسا بھی اگر جنتی بننا ہے جو آخری میں نکل کر جا رہا ہے، تو آپ جانتے ہیں اس نے ایک بات کہی تھی حدیث میں جو میں اب کہنا چاہتا ہوں. جب اللہ سے کہا کہ میرے چہرے کو پھرا دے، تو اس نے اس کی وجہ بتائی کہ اے اللہ یہ جو پیشانی تھی زندگی بھر سوا تیرے میں نے کسی اور کے آگے نہیں جھکایا، اس پیشانی کو اور اس چہرے کو آج اس آگ کی بھانپ سے بچا لے. تو اس کی شرط یہ ہونی چاہیے کہ پیشانی سوائے اللہ کے کسی اور کے آگے نہ جھکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ناصر الدین البانی صحیحہ میں ترمذی کی حدیث روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اگر اللہ کے بعد کسی کو کہتا کہ سجدہ کرو تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. تو میں پوچھتا ہوں کیا اللہ اپنے یہ ہمارے کسی کے بیویوں کو کہتا کہ تم لوگ اپنے شوہروں کو عبادت کا سجدہ کرو یا احترام کا کرو, آپ کے حساب سے کون سا سجدہ ہو؟ کیا اللہ کسی اور کو عبادت کا سجدہ کرائے گا؟ تو کون سا کرائے گا پھر؟ اور نبی نے کہا اگر دیتا کا مطلب احترام کے سجدے کی بھی کسی کی ہو جاتا نہیں تھی. میں نہیں کہہ رہا ہوں تم لوگ نبی کی بات کو رد کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو رد کرو گے, میرا کیا بگاڑو گے؟ اس دنیا کا کیا بگاڑو گے؟ قرآن اور حدیث کا کیا بگاڑو گے؟ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگاڑو گے؟ بگاڑو گے تو خود کی دنیا اور آخرت بگاڑو گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ جو صراط مستقیم ہے اب اس پہ چلنے کا طریقہ کیا ہو؟ کیا کلاٹیاں مارتے جاؤں, آندھے منہ جاؤں, یا سلامہ مارتے الٹے پیٹ جاؤں, کیسا جاؤں صراط مستقیم پہ کیسا چلوں؟ تو اللہ نے کہا دعا مانگو, صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ اس راستے پر مجھے ویسے ہی چلا دے جس طرح تیرے انعام والے لوگ چلے. انعام والے لوگ کون ہیں؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69, نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین کے طریقے سے تمام میں ان سب میں پوری کائنات میں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک بہترین شعر میں کہتے ہیں, بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد کوئی سب سے بلند ذات مبارک ہے تو وہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو ہم کو جب انعام والوں کے راستے پر چلا تو ہمارے نبی کے راستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم, کیونکہ جو ہمارے نبی ہے وہ نبی کا راستہ کیسا راستہ ہے؟ مسلمان کی ضد کا نہیں ہے بلکہ دوسرے مذہب کی کتابیں بھی ہمارے نبی کی تعریف کرتی ہیں. آپ جانتے ہیں جب آپ ہندو دھرم کی کتابیں پڑھتے ہیں تو رگ وید میں کئی مقامات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر آتا ہے. احمد سورہ سب سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے بھی نام سے پکارا. اگر آپ اتھر وے پڑھیں گے کتاب نمبر 8 باب نمبر 5 ورس یا منترا نمبر 16, اگر آپ رگوید پڑھیں گے کتاب نمبر 8 باب نمبر 6 منترا نمبر 10 یا ورس نمبر 10, تو ان دونوں بھی مقامات پر احمد کا ذکر آیا ہے. اور اسی طریقے سے یجروا ویدا کتاب نمبر 31 اور اس کا منترا نمبر 18, سام ویدا کتاب نمبر 2 باب نمبر 6 منترا نمبر 8 یا ورس نمبر 8 میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد کے نام سے ذکر آیا ہے. رگ ویدا کتاب نمبر 1 باب نمبر 13 ورس نمبر 3, رگ ویدا کتاب نمبر 1 باب نمبر 18 ورس نمبر 9, رگ ویدا کتاب نمبر 1 باب نمبر 106 ورس نمبر 4, رگ ویدا کتاب نمبر 1 باب نمبر 142 ورس نمبر 3, رگ ویدا کتاب نمبر 2 باب نمبر 3 ورس نمبر 2, رگ ویدا کتاب نمبر 5 باب نمبر 5 ورس نمبر 2, رگ ویدا کتاب نمبر 7 باب نمبر 2 ورس نمبر 2, رگ ویدا کتاب نمبر 10 باب نمبر 64 ورس نمبر 3, رگ ویدا کتاب نمبر 10 باب نمبر 182 ورس نمبر 2. ان تمام مقامات پہ محمد نرشنسنگا کا لفظ آیا ہے, اور یہ سنسکرت لفظ کو اگر آپ عربی میں ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح یجروید کتاب نمبر 20 ورس نمبر 37, یجروید کتاب نمبر 20 ورس نمبر 57, یجروید کتاب نمبر 21 ورس نمبر 31, یجروید کتاب نمبر 21 ورس نمبر 55, یجروید کتاب نمبر 28 ورس نمبر 2, یجروید کتاب نمبر 28 ورس نمبر 19, یجروید کتاب نمبر 28 ورس نمبر 42. ان تمام مقامات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ذکر ہے. اس بائبل میں جب آپ سانگس آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے ہکو ہکو لکلی محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کتاب میں بھی ذکر آیا. تو اے اللہ ہم کو صراط الذین انعمت علیہم میں اس نبی کے راستے پر چلا جس کی تعریف دوسرے مذہب کی کتابوں نے بھی کی. اور یہ انعام والے لوگ کیسے تھے؟ یہ صحابہ کیسے تھے؟ یہ وہ جانثار صحابہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعوت دین کا کام کبھی بھی نہیں چھوڑے تھے. اس امت کو جب بتایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم انسانوں میں سب سے بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو کیونکہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. نیکیوں کا کتنوں کو حکم دیا ہے, بلکہ افسوس یہ جو دوسری دعا ہے غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین, اللہ حفاظت کرے ہم تو ان گمراہوں رضا والوں میں ہو رہے ہیں. مسلمان سود کا کاروبار کرتا ہے, سود جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2274, سود کے معاملے میں رہنے والوں کو 70 درجات میں گناہ دیے جائیں گے, سب سے چھوٹا گناہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر. قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ آیت نمبر 275 سے آیت نمبر 279 تک, 275, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ سود کا کاروبار کریں گے یا جو لوگ سود کے معاملات میں رہیں گے قیامت میں یہ لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر پاگل کر دیا. 276 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سود کے معاملات میں جائیں گے اللہ ضرور ان کو نقصان پہنچا کر رہے گا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے پہنچنے کے بعد اب اگر کسی نے سود کے معاملے میں کوئی کام کیا تو ان سے کہو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور 10 اگست 2003 بروز اتوار کا ڈیکن کرونیکل پہ ایک نیوز تھی کہ سنی علماء پرمٹ انٹرسٹ, بلکہ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس مدرسے کا جس نے دارالحرب کہہ کر یہاں پر سود کو حلال کیا. اگر دارالحرب کے معنی پولیس ڈپارٹمنٹ کو معلوم ہو جائیں گے نا, اللہ حفاظت کرے پھر سب مسلمانوں کی. دارالحرب کہتے ہیں کسی ایسے مقام کو جہاں پر غیر مسلموں سے جنگ ہوتی ہے. حرب عربی میں کہتے ہیں جنگ کو, دارالحرب وہ مقام جہاں پہ غیر مسلموں سے جنگ ہوتی ہے. ہندوستان میں غیر مسلموں سے جنگ ہو رہی ہے کہیں, لیکن سوچو کہ اس گناہ کو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کے ساتھ زنا کے برابر, اللہ نے کہا میرے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, اس کو دارالحرب کہہ کر ہم نے حلال کر دیا. اور یہ جو سود کا معاملہ ہے اگر اس سود سے ہم پاک ہو جائیں, آپ لوگ جانتے ہیں سود کی وجہ سے آج کتنی غربت ہے دنیا میں. جو لوگ سود پر پیسہ لیتے ہیں جو غیر مسلمین ہیں وہ لوگ امیر پر امیر ہو رہے ہیں اور دوسرے لوگ غریب پر غریب. ایک سروے کے مطابق امریکہ کی ایک میگزین ہے فوربز, ایف او آر بی ایس, فوربز میگزین 2004 کی رپورٹ ہے کہ صرف 18 سب سے امیر امریکن, امریکہ کے صرف 18 سب سے امیر لوگ پورے افریقہ کے کانٹیننٹ کا سود سمیت قرضہ ادا کر سکتے ہیں, پھر بھی ان کے پاس پیسے بچ جائیں گے. ایک اور سروے کے مطابق دنیا کے صرف 52 سب سے امیر لوگ, کتنے, 52 لاکھ نہیں, 52 کروڑ نہیں, صرف 52 امیر ترین لوگ اپنی دولت سے اگر 2.5% نکال دیں تو دنیا کی غربت ختم ہو جائے گی. ہمارا یہ جو ملک ہے ہندوستان, 2003-2004 کی منسٹری آف فائنانس انڈیا کی, گورنمنٹ آف انڈیا کی منسٹری آف فائنانس کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہندوستان 1,652 بلین ڈالر خرچہ ہے, 1,232 بلین ڈالر سود کے طور پہ دے رہا ہے انڈیا. اگر یہ 1,232 بلین ڈالر 30 سال کے لیے روک لیے جائیں, ہر سال 1,232 بلین ڈالر روک لیں نہ دیں اور وہ ہر اسٹیٹ کو انڈیا کے دے دیا جائے ہر سال میں, 30 سال میں میں کہتا ہوں ہندوستان امریکہ سے زیادہ ترقی کر جائے. سود پر اللہ نے کہا ہے کہ میں ضرور تم کو نقصان دے کر رہا ہوں. اور سود کے معاملے میں 10 لوگ برابر کے ذمہ دار ہیں, سود لینے والا, سود دینے والا, سود کی معاملہ داری میں گواہی دینے والا, قلم دینے والا, گاڑی فراہم کرنے والا, یہاں تک کہ اگر میں کوئی ہوٹل میں چائے نوشی کرتے بیٹھا ہوں اور میرے بازو کے ٹیبل پر کوئی 2 اجنبی بیٹھ کر کوئی سود کی معاملہ داری کر رہے ہوں, میں نہیں جانتا کون ہے وہ, اگر میں نے اس وقت ان کو نصیحت نہیں کی کہ سود حرام ہے اور وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو میں برابر کا ذمہ دار. کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اب ہم پر رحمت کیسے آئے گی؟ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے. آج پوری امت مسلمہ پریشانی کی حالت سے گزر رہی ہے. کیسا مسلمان ہو سکتا ہے جو شراب نوشی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا انما القمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بے شک نشہ آور چیزیں اور غیب کا علم, بتوں کی پرستش اور غیر اللہ کے سامنے قربانیاں دینا, یہ شیطان کے بدترین کاموں میں سے, ان کے قریب بھی نہ جاؤ. ہم حرام اتنا آسانی سے کھاتے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ. بے شک اللہ نے تم پر غذاؤں میں جو چیزیں حرام کی ہیں وہ ہے مردار گوشت, بہتا خون, خنزیر کا گوشت اور کوئی ایسی غذا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے. اور یہ اللہ کا سوا, اللہ کے معنی ہم لوگ صحیح نہیں سمجھے. اللہ کے سوا کا مطلب کئی لوگ سمجھتے ہیں, بس میں بسم اللہ بول کے کچھ اور نام لے لیا تو کیا جاتا. اگر میں کہوں کہ میرے والد کا نام مظفر حسین صدیقی ہے اور میں جملہ کہوں کہ سوائے مظفر حسین صدیقی کے میرا اور کوئی بھی والد نہیں ہے, تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مظفر حسین صدیقی کو شامل کر کے بھی کوئی اور دوسرا باپ نہیں ہے میرا, ان کو ہٹا دیجیے تو پھر کوئی اور دوسرا باپ نہیں, صرف انہوں ہی ہے, ان کے ساتھ ملا بھی نہیں سکتے کس کو. لیکن ہم کتنا حرام کھاتے ہیں اپنے تہے دل سے جھانک کر دے گا, کتنا ہم کو حلال اور حرام کی تمیز رہ گئی. آج شراب میں ملوث ہے, آج جوے میں ملوث ہے, کتنا جوا کھیلے جا رہا ہے. کبھی سوچا کہ ہم نے اپنے گھروں میں جو بیویوں کو رکھا ہے, جو شادیاں کر کے آئے ہیں, ان بیویوں کا کتنا حق مارتے ہیں جوے میں باہر پیسہ حرام میں اڑا کر. اگر تم وہی پیسہ اپنے گھر پہ اہل و عیال پر خرچ کرتے تو ان کی دعائیں تم کو ابھی تک کہیں کا کہیں پہنچا دیتی. یہ مسلمان ہیں صراط الذین انعمت علیہم. ہم جہاد اتنے عظیم چیز کو بدنام کر چکے ہیں, آج اتنی عظیم چیز کو بدنام کر چکے ہیں. آج جہاد اتنی عظیم چیز ہے قرآن مجید کی, جس کا آج میڈیا دھجیاں اڑا رہا ہے. ہم میں سے آپ میں سے کتنوں نے اپنے کاروبار میں سے وقت نکالا کہ اسلام کی اس عزت کو بچایا جائے, اس غلط فہمی کو دور کیا جائے, یہ بتایا جائے کہ جہاد کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو قوم خود کو نہیں بدلنا چاہتی اللہ اس کو کبھی بھی نہیں بدلتا. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں ہی کہتے ہیں کہ جو قوم خود کو نہیں بدلنا چاہتی اللہ بھی ہرگز اس کو بدلنا ہی نہیں چاہتا. آج ہم میں سے جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ٹھنڈے دل سے اپنے دل میں جھانک کر کہو, آپ نے کتنے غیر مسلموں کو جا کر اسلام کی دعوت دی؟ ارے ہم تو وہ ہیں جو چاند رات میں راملو پوچیا کے ہاتھ سے داڑیاں نکلواتے ہیں فخر سے بیٹھ کر. ارے گرو نانک جی نے کہا تو سکھ قوم نے ہر جگہ کے بال چھوڑ دیے, کیا ہو گیا اس نبی کی امت کو؟ اور پھر خوال بیٹھتا ہے عاشق رسول کی قوالی گاتے ہوئے, منہ پہ ایک بال نہیں داڑھی کا, کیا عاشق رسول ہے ماشاءاللہ. ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں ہاں بہت اچھا بیان تھا آپ کل جا کے ایک آرکیسٹرا کے پروگرام کے ساتھ, بہت ذاکر نائک زبردست بولے, احمد دیدہ زبردست بولے, وہ فلاں عالم بہت زبردست بولے, ہو بھائی کرنا بھائی, آج کے مسلمان یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے, آج کے مسلمان پورے ایسی ہے, ٹھیک ہے پورے مسلمان خراب ہے, تو اچھا ہے تو کرنا بھائی, تو کام تیرے کو کیا ہو گیا دوسروں کو بول کے تو کیوں بچ کے بھاگ رہا بھائی, تو اچھا ہو کے دوسروں کو اچھا کر کم سے کم. آج ہماری سب سے بڑی بیماری جان, ہم دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں آسانی سے, ہم دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں, ہم دوسروں کے گھروں میں جھانک کر ان کے عیب تلاش کرتے ہیں. جب تک یہ عادت ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی. جب تک یہ عادتیں نہیں چھوڑیں گے دوسروں کی برائیاں کرنے کی, ہم کو اللہ کی طرف سے عزت نہیں ملے گی. آپ کون ہیں دوسرے کا فیصلہ کرنے والے؟ آپ کون ہیں کسی کو زانی کہنے والے؟ آپ کون ہیں کسی کو کافر کا فتویٰ دینے والے؟ آپ کون ہیں کسی کو منافق کہنے والے؟ مالک یوم الدین, میں ہوں قیامت کے دن فیصلے کرنے والا. فیصلے آپ اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں. آج اس امت کو بکھیر رہے ہیں ہم لوگ. علامہ اقبال کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ہے, نفع ایک ہے اس قوم کا. اگر کہیں فائدہ ہوتا ہے کوئی ایک مسلمان سائنٹسٹ کچھ کرتا ہے تو پوری امت خوش ہے ہمارا مسلمان سائنٹسٹ ہے. اور اگر کہیں کوئی ایک مسلمان بھی گولی کھا کر مر جاتا ہے تو پوری امت تڑپتی ہے کہ ایک ہمارا مسلمان کم ہو گیا. کسی نے مرنے والے کے بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ اہل حدیث تھا یا تبلیغی جماعت تھا یا جماعت اسلامی تھا. سب نے درد کا احساس کیا. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ایک سب کا نبی, سب نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. ایک سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ہے. سب کہتے ہیں اسلام ہمارا دین ہے, سب کہتے ہیں ایمان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ایک سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی, قرآن بھی, اللہ بھی ایک. حرم پاک بھی وہی ہے جہاں حج کو جاتے ہیں, ایک ہی ہے. دو کعبت اللہ کسی نے نہیں بنائے. حرم پاک بھی, قرآن کسی بھی مسلمان کے گھر میں دیکھ لو, یہی قرآن موجود ہے. حرم پاک بھی, قرآن بھی, اللہ بھی ایک. کسی نے نہیں کہا کہ جماعت اسلامی کا اللہ الگ ہے, تبلیغی جماعت کا الگ ہے, بریلوی کا الگ, دیوبندی کا الگ. ہم سب کا اللہ ایک ہے. حرم پاک بھی, قرآن بھی, اللہ بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ایک سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی, قرآن بھی, اللہ بھی ایک. کیا بڑی بات تھی جو ہوتے سب مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں پر ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہم کب متحد ہوں گے؟ جس قرآن کو ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں قرآن متحد کرے گا, دوسرا کہہ رہا ہے تم پہلے تو متحد ہو. اسی لیے جب کبھی اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے, یہ تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم کو نبی اور صحابہ جیسا مسلمان بننا ہے انشاءاللہ. اس کا معنی یہ نہیں ہوا کہ نعوذ باللہ نبی کے برابر ہو جاتے, وہ تو کافر ہے جو یہ سوچے. تصور بھی لایا تو کافر ہے. لیکن اتباع اور اطاعت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کرنا ہے. وہ ہے ہمارے آئیڈیل. آج ہم نے مسلکوں میں بانٹ لیا امت کو. حنفی ہے تو شافعی سے جھگڑا, شافعی ہے تو مالکی سے جھگڑا, مالکی ہے تو حنبلی سے جھگڑا. چار الگ الگ گروہ بن چکے ہیں. ارے کیا قرآن نے کہا تھا کہ حنفی اور شافعی بن کے جھگڑے میں پڑو؟ کیا حدیث نے کہا تھا کہ تم لوگ حنبلی اور مالکی بن کے جھگڑے میں پڑو؟ کیا صحابہ نے کہا حنفی شافعی مالکی اور حنبلی بن جاؤ؟ اگر بننا ہی تھا تو کتنا اچھا ہوتا اگر ہم صدیقی بنتے, فاروقی بنتے, عثمانی بنتے یا علوی بنتے. تو چار خلفاء میں سے کسی کا نام لے لیتے. کیا چار ائمہ نے کہا کہ تم لوگ حنفی بنو تو شافعی سے جھگڑا کرو؟ تم یا امام شافعی نے کہا کہ شافعی بن جاؤ تو باقی والوں سے جھگڑا کرو؟ میں کہتا ہوں کہ مجھے قرآن سے ایک آیت بتا دو, مجھے کوئی ایک صحیح حدیث بتا دو, مجھے کسی ایک صحابی کا قول بتا دو, مجھے ان چار اکابر ائمہ اکرام میں سے کسی ایک کی بات بتا دو کہ ان لوگوں نے کہا کہ تم حنفی شافعی حنبلی اور مالکی ہو جاؤ. اللہ کی قسم ہے کل میں وہ ہونے کے لیے تیار ہوں, لیکن اللہ کی قسم ہے قیامت تک آپ لوگ یہ نہیں بتا سکتے. اللہ نے کہا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. تم میں سب سے اچھا اس سے کون ہو, اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو سب کو اللہ کی طرف دعوت دے کر بلائے, اسلام کی طرف بلائے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا اور نیک عمل کرے. وقال انني من المسلمين اور کہے کہ بے شک میں تو مسلمانوں میں سے ہوں, میں حنفیوں میں سے ہوں نہیں, میں شافعیوں میں سے ہوں نہیں, میں مالکی حنبلیوں میں سے ہوں نہیں, اور امت میں تفرقے نہیں, میں مسلمانوں میں سے ہوں. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے, میرے صحابہ کرام مسلم تھے, ہم سب کے نبی, ہم سب کے صحابہ مسلم تھے. کب ہم یہ جھگڑوں کو چھوڑنے والے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جماعت صحیح ہے یہ جماعت غلط. میں نہیں جانتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے, لیکن قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر رہے گا انشاءاللہ وہ قیامت میں کامیاب ہو جائے گا. میں اس طرف دعوت دے رہا ہوں آپ کو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت میں آ جاؤ, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئی آر ای ایف کے ممبر بن جاؤ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ اہل حدیث ہو جاؤ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت ہو جاؤ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ متحد ہونا چاہتے ہو تو قرآن کو نبی اور صحابہ کے طریقے سے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے بن جاؤ, انشاءاللہ اللہ متحد کر دے گا. اور یہی سورہ فاتحہ کا پیغام ہے. میں اپنی بات کو ختم کرنے کے پہلے ایک مشہور علامہ اقبال کا شعر پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اب آج کے بعد کم سے کم اپنی زندگیوں کا یہ مقصد بنا لیں. علامہ اقبال کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد, یعنی کہ مسلمان کی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. واخر دعوانا ان الحمدللہ.
جزاک اللہ خیر. یہ تھے عمران بھائی, صدر آئی آر ای ایف اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن. اس پروگرام کو اختتام کرنے سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ میں مہمان عالم مولانا ارشد بشیر مدنی، مہمان خصوصی اور تمام مرد و خواتین، اور اس جلسے کے مقرر جناب عمران بھائی اور سامعین اکرام کا منتظمین کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں صرف سامعین نہیں بلکہ عاملین یعنی عمل کرنے والوں میں سے بنائے۔ اسی کے ساتھ ہم اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ اللہ